मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिल फला हादिया लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سورة معارج کی آیات چل رہی تھیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن؟ مشرکین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھائی وہ دن بتائیں ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی، کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے، علمہا عند ربی، اللہ کو پتا ہے۔ ہمیشہ اس سوال کا یہی جواب دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا، اس سے بھاگ نہیں سکتے کچھ بھی کر لو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا، بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنسدانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو، بس اسی میں الجھ کے زندگی ختم کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات پہ محنت کرو، سب کچھ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا، تمہیں ویسے ہی بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے، مستیوں کے لیے، ناچنے گانے کے لیے، پان تمباکو کے لیے، نشے کے لیے، جو مرضی کرو، اپنی منمانی زندگی گزارو، یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے، تمام پیغمبروں نے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی، جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ ہلکا دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معارج میں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا، اسی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسے اڑا دے گا جیسے پھونک سے غبار اڑایا جاتا ہے، ایسے اڑائے گا یہ۔ تو ہماری تمام تر ترقیاں جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی، وہ دھڑام سے ساری نیچے آ کے گریں گی، ختم، فنش۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ یہ انسان بھی عجیب فلم ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا، اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، اتنی زیادہ ہماری جو کہکشا ہے اس میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک کہکشا، ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، اتنی بڑی کائنات ہیں کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، انسان ہی کوئی شے نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات، ہم میں تو کوئی بھی کوئی شے ہے نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی؟ ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، سارا میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا. اور ایک طرف اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہکشا کی، پھر اس میں اربوں ستاروں میں ایک سورج ہے اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے، تو سورج کے بھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا، تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان وہ اور پدا سا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی اس کی کیا اوقات ہے اس کائنات میں، یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گئے تو چل رہے ہیں گھوم رہے پھر رہے. قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جتنی تم اپنی اوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، یہ سورہ معارج ہی کے آخری رکوع میں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، تمہیں تو غلیظ پانی سے بنایا ہے، تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے. تم تو بڑے فن خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو، ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو غلیظ پانی، حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا، تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے. بھائی بےزتی کی کیا بات ہے، سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں، سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں. اور فیوچر کیا ہے، مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فوراً کیڑے. میں اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں، کیڑے جو ہے نا وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا، مرغیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرغیوں کے لیے. میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرغیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے، تو حرام کا مطلب سمجھو مرغیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام کا مطلب ہے مردار. وہ جانور جو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور جو ہے جیسے آپ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے، ایسے ہی وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کے لیے بھی حلال حرام، مرغیوں کے لیے تو سب حلال ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو. حرام کھلاؤں کی بات نہیں کر رہا، حرام کھلا سکتے ہیں، حرام سے مراد کیڑے مکوڑے، یہ بھی تو ناجائز ہے نا، یہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں لیکن مردار نہیں کھلا سکتے. مردار کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، تو ان جانوروں کا گوشت اگر وہ خود مر جائیں ذبح نہیں کیا ان کو، ان کا گوشت آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تنتفعوا من المیتا، مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو بس پھینکنا پڑے گا کچرے پہ. جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی، یہ مردار ہے نا، اب آپ نے کیا کیا، یار یہ تو اب حرام ہو گئی ہے ذبح نہیں کر سکے، تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو، اس کو کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دیا، آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال، شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال، کھال جو ہے وہ دباغت، اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خشک کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو باقی کوئی فائدہ نہیں، اس کے گوشت ووٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا، انہوں نے وہ مردہ گھوڑا اپنے مگرمچھ کو کھلا دیا لے جا کے، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا بھائی آپ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردہ کو پھینک دیں، کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے، اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ حیضہ ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کہ کتا کھائے نہیں اس کو، کتے کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا، آپ خود نہ کھلائیں خود کھا لے تو وہ تو کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن. تو مگرمچھ وہیں گھوڑا پڑا رہتا، مگرمچھ آ کے اٹھا کے لے جاتا، ٹھیک تھا وہ، مگرمچھ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو مردار گوشت ہوتا ہے، لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے. ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا، کیونکہ خبائث میں اللہ نے ہم پر خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں، ये जो हमारे यहां से कीड़े जाते हैं ना, ये एक्सपोर्ट होते हैं, वहां गोरे इनको वॉश करके इन कीड़ों को कैप्सूल में डाल के खा जाते हैं। गोरों को इससे मतलब नहीं है कीड़ा खा रहे हैं, क्योंकि गोरों को जो कीड़ा है ना, वो अल्लाह माफ फरमाए, वो बहुत बड़ा कीड़ा है उनको, आखिरत पर ईमान ना लाने का कीड़ा, उसकी वजह से वो क्या कुछ खा जाते हैं। जब आखिरत पर ईमान नहीं है तो फिर तो आदमी कहते हैं प्रोटीन चाहिए भाई मुझे, कीड़ों से मिले या गोश्त से मिले, हलाल हराम का क्या है, वो तो खा जाते हैं। तो वो खा रहे हैं, आप प्रोटीन के लिए, खुदा के लिए ये कीड़े मीड़े मत खाना। अब मैं क्या करता हूं, वो कीड़े बना लेता हूं तो वो मुर्गियों को खिला देता हूं। तो एक दिन किसी ने कहा कि यार ये कीड़ों पे कितना जुल्म हो रहा है, जिंदा कीड़े जो है वो मुर्गियां खा रही हैं, फिर वो अंडा हम खा सकते हैं, तो कीड़ों पे जुल्म हो रहा है। मैंने कहा असल तो जुल्म हम पर होगा जब ये कीड़े हमें खाएंगे, समझ रहे हो ना। हम जो मुर्गियों को कीड़े खिला रहे हैं ना, तो कीड़ों पे तरस ना खाओ, तरस किस पे खाओ, इंसानों पे। आप क्या समझते हो हम बच जाएंगे इन कीड़ों से, कब्र में सबसे पहले हमें कौन खाएगा, कीड़े ही खाएंगे, और ऐसी तबीयत से खाएंगे ना, अल्लाह माफ फरमाए। आपने तो पुरानी लाशें देखी नहीं होंगी, मैंने तो देखी है पुरानी लाशें, दो दो तीन तीन दिन बाहर पड़ी हुई लाशें ना, जैसे कत्ल नहीं हो जाते लोग पड़े होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, मैंने ऐसी लाशें देखी हैं, उफ इतनी खतरनाक होती है इंसान की हालत, आंखों के अंदर कीड़े, नाक के अंदर कीड़े, इतनी स्मेल, इतनी बदबू, और ऐसे खा रहे होते हैं स्पीड के साथ, ऐसे प्रोटीन हासिल कर रहे होते हैं ना कीड़े। ये हमारी क्या है, औकात, इट इज कॉल्ड औकात। ये बन्ने खान थ्री पीस सूट टाई में बैठा होता है, और गरीबों तुम्हारी ऐसी की तैसी, मजदूरों तुम्हारी ऐसी की तैसी, पैसों से इज्जत है ना इंसान की। आजकल क्या हो रहा है, पैसा है तो है, नहीं है तो जिसके पास खाने को रोटी नहीं उसको कोई समझता ही नहीं कुछ भी। जितना मालदार होगा ना कीड़े इतना ही खुश होंगे, गरीब के अंदर तो बेचारे को चर्बी मिलेगी नहीं, उसको इतना कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाएगी। कीड़े जब खाएंगे थोड़ा सा प्रोटीन मिलेगा, फिर हड्डी को क्या करेंगे बेचारे, वो हड्डी तो बहुत अरसे तक सही पड़ी रहती है। गरीब को जब कीड़ा फोड़ेगा ना, तो कीड़ा कहेगा यार अब मजा आया खाने का। तो इसलिए हमारी औकात, हम सब की, मेरी भी आपकी भी, हमारी औकात 2% की भी मेरे भाई नहीं है, तो क्यों बन्ने खाने की दिखा रहे हो यार, क्यों मैं छोड़ो। तो ये जो एथियस लोग हैं, मुल्हिद लोग हैं, ये एतराज करते हैं कि इंसान की तो कोई औकात नहीं है, और ये कहते हैं पैगंबरों को भेजा अल्लाह ने, सजदा करवाया फरिश्तों को, पूरी कायनात बनाई किसके लिए, इंसान के लिए, और जन्नत भी है जहन्नम भी है, तो ये सारा प्रोटोकॉल किसको दिया जा रहा है, इंसान को। तो प्रोटोकॉल उसको दिया जाता है जिसकी औकात हो, जिसकी औकात ही ना हो, या उसको दिया जाता है जिसकी बहुत बड़ी औकात हो, वैल्यू हो। बताओ किसको दिया जाता है प्रोटोकॉल, भाई जिसकी औकात होती है उसको दिया जाता है। तो औकात तो 2% की नहीं है, वैल्यू अल्लाह इतनी दे रहा है कि सैयदुल अंबिया को भी इंसानों, इंसान बना के इंसानों में भेजा, सारे पैगंबर तो इंसान थे ना, और फिर अल्लाह इंसान से इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतने पैगंबरों को भेज रहा है, आसमानी किताबों को भेज रहा है, मूसा कलीमुल्लाह। आप सिर्फ मूसा अलैहि सलाम ही की सीरत पढ़ लो कुरान में, कैसी मोहब्बत अल्लाह को मूसा अलैहि सलाम से, कोहे तूर पे बुला के अल्लाह हम कलाम हो रहा है, और कितनी सबसे ज्यादा जो कॉन्वर्जेशन कुरान में जिसका तस्करा है ना, मूसा और अल्लाह के दरमियान है, जो आपस की बातचीत है, सबसे ज्यादा किसका तस्करा मिलता है, मूसा। और अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम वो पैगंबर हैं, जहां नाम नहीं लेना होता वहां भी अल्लाह मूसा का नाम ले रहे होते हैं। देखो आपको पता है जब आप किसी शख्स का तस्करा करते हो, ये बयान इधर को चल गया ना, तो मुझे इसमें मजा इतना आता है कि फिर वो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जब बयान करते थे ना, तो जो टॉपिक था कभी अल्लाह की मोहब्बत में एक आध शेर पढ़ते थे तो पूरा बयान का टॉपिक ही हजरत का चेंज हो जाता था। वो हजरत को चूंकि अल्लाह से मोहब्बत बहुत थी, तो वो फिर वो कहते थे फिर वो एक शेर भी पढ़ते थे कि कुछ ना रस्ते का पता हमको, ना मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल, कि हमें तो पता नहीं किधर जाना है लेकिन दिल अब कहीं और लेके जा रहा है। तो ये मूसा अलैहि सलाम का टॉपिक इतना मजे का है कि जब मैं बयान करता हूं तो मेरा दिल चाहता है बस मूसा ही बयान करता रहूं। अल्लाह ने जो आपका तस्करा किया है ना कुरान में, जहां जमीर इस्तेमाल होती है ना प्रोनाउन, वहां भी अल्लाह क्या कर रहे हैं, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हम जब किसी का, बस ये थोड़ा सा तड़का लगा के फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम जब किसी का तस्करा करते हैं कि मेरे पास जैद आया मिलने के लिए, तो ये पहली दफा में नाम आएगा ना उसका, जैद, जैद आया मेरे पास, फिर उसने, फिर उसका लफ्ज लाएंगे, ये जमीर है, प्रोनाउन है, फिर उसने मेरे पास चाय पी। मेरे पास आएगा तो मैं यूं बताऊंगा, मेरे पास जैद साहब आए मिलने के लिए, मैंने उनको चाय का पूछा, उन्होंने बोलूंगा ना, उसने या उन्होंने, प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, उन्होंने, फिर मैंने कहा चाय पियेंगे, उन्होंने कहा, हालांकि मैंने मजाक से पूछा था, वो सीरियस समझे, उन्होंने कहा पीऊंगा। आज एक बेचारा मेहमान आया, मेरा जलेबी खाने का दिल चाह रहा था, जलेबी खाने का ना, अब मेहमानों का रश था, मैं थक गया था मेहमानों से, इतवार को होते हैं मुलाकातें, तो मैं थक गया था। अच्छा, मैं खाता नहीं जलेबी वलेबी, लेकिन मुझे वो बचपन की आयते करीमा याद आ रही थी। हमारे मस्जिद में ना मौली साहब सबको बुला के आयते करीमा का विर करवाते, जब कराची के हालात खराब, 80s की बात है, कराची के हालात खराब ही रहते थे, तो मौली साहब जब ज्यादा टेंशन में आते सब बच्चों को बुला लेते, ओ इधर आ जाओ सारे, दाने पढ़ो ना बैठ के, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, 5 लाख के दाने होते थे, वो सब बच्चों ने मिलकर खत्म करने, और उसके बाद बेहतरीन गरम गरम जलेबी मिलती थी, उफ़ ऐसी जलेबी थी, हमारे बचपन के दोस्त का लाए हुए थे, कह रहे यार वो जलेबी अब तक मिली नहीं, ऑर्डर पे बनवाते थे गरम गरम ना, बहुत मजे की होती थी। तो मुझे वो जमाना याद आया, मैंने कहा यार जलेबी खाते हैं, खाई मैंने, फिर आज फिर मजीद दिल चाह, लेकिन मीठा वीठा नहीं खाया करो ज्यादा। खैर, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा अगर मैंने जलेबी मंगवा ली ना, तो ये फिर एक घंटा बंदा और बैठ जाएगा। सही है, मेरा मकसद बेइकरामी नहीं था, मेरा मकसद ये था कि मेरा दिमाग थका हुआ है थोड़ा, मुझे भी तो फ्रेश होना है ना, तो ये टू द पॉइंट बात करें, उसके बाद तशरीफ ले जाएं। अच्छे आदमी थे, तो मैंने खादिम को बुलाया, मैंने कहा मोबाइल पे मैसेज चेक करो, टक करके मैसेज भेजा, उस पर लिखा था जलेबी गरम गरम अपने कमरे में ले आना, यहां नहीं लाना उधर लाना, और जब आ जाए तो मुझे बताना कोई मिलने के लिए आया हुआ है, एक और बंदा। तो ऐसे ही हुआ, ये कोड वर्ड में बात हो रही है, तो वो जलेबी लाया, मैसेज आ गया, मैसेज नहीं आया, इशारा आंख मटका हुआ हमारा ना, तो खैर उनसे इसका ये नहीं कि मुझे कंजूसी है, मैं किसी को जलेबी नहीं खिला सकता, मसला ये नहीं है, वो जलेबी के साथ चाय भी होती, एक घंटा और गया था फिर ना, दूसरों की मुलाकातें रह जाती हैं वगैरह, तो ये हीला करना पड़ता है। अच्छा खैर, तो अब मैं बता रहा हूं, जैद आया तो उसने चाय पी, उसको मैंने जलेबी का नहीं पूछा, तो सब उस कलर इस्तेमाल होगा ना। लेकिन अगर मैं यूं बताऊं कि मेरे पास जैद मुलाकात के लिए आया, मैंने जैद से चाय का पूछा, जैद ने ये कहा कि मैं चाय पीऊंगा, जैद फिर मेरे पास बैठ गया, फिर जैद के लिए मैंने जलेबी का पूछा तो वो जलेबी के लिए भी बैठ गया, फिर जैद ने बोला, आप बोलोगे क्या जैद जैद लगा के रखे, सब आपको, आपकी उर्दू ठीक नहीं है, कहेंगे ना, लगता है नई नई उर्दू सीखी है आपने, आपकी उर्दू क्या जैद जैद, भाई वो बोलो ना, ही बोलो, खातून है तो शी बोलो, मर्द है तो क्या बोलो, ही बोलो। एक दफा हो गया, दुनिया में कोई ऐसा मजमून देखा कि बार बार नाम आप रिपीट कर रहे हो, है भाई, कमाल की बात है, कुरान में यही अल्लाह ने किसके साथ किया, मूसा के साथ, हालांकि कुरान तो बलागत के आला उसूलों पर है, मैयार सबसे ऊंचा है कुरान का बलागत का, लेकिन ये कैसी बलागत है भाई, अल्लाह ताला कह रहे हैं हल अता का हदीफ मूसा, ए नबी आपको मूसा की खबर बताऊं, फर्स्ट टाइम मूसा हो गया काफी है ना, फर्स्ट टाइम हो गया तो क्या हो गया, बस काफी हो गया, वो मूसा आ गया, एक दफा आ गया, वमातिल का भी अमीन, फिर अल्लाह बार बार कह रहे वमातिल का, फिर आगे अल्लाह कह रहे वमातिल का भी अमीन ही का या मूसा, हमने पूछा है मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, अब दोबारा मूसा का तस्करा करने की जरूरत थी, अल्लाह कहते हमने उससे पूछा कि आपके हाथ में क्या है, और ये मैं बार बार ये आयत की तफसीर पेश कर चुका हूं, मुख्तसर कर देता हूं, पूछना भी अल्लाह को यूं चाहिए था, एक तो अल्लाह को पूछने की जरूरत ही नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या, अल्लाह को पता नहीं है क्या है, भाई मेरे सर पे पगड़ी है, आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये आपके सर पे क्या है, मैं कहूंगा अंधा है क्या भाई, तुझे नजर नहीं आ रहा है, पगड़ी है आपकी नाक पे क्या रखा भाई, जी चश्मा है, यही बोलोगे ना, पूछने की जरूरत है, तो आपको पगड़ी चाहिए तो भाई वैसे बता दो मूसा साहब आपकी ये पगड़ी मुझे चाहिए, मैं दूंगा नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, आपके आप ये पूछ रहे हैं कि आपके सर पे क्या आई है, और अगर आपने पूछना ही है तो تو اتنی مختصر بات کرنا کافی ہے. یہ کیا ہے, کیا خیال ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ جب بندہ سامنے ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے, یہ کیا ہے, واٹ از دس, واٹ از دس, یہ پوچھتے ہیں نا. تو اللہ میاں کو موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے ہی خطاب چل رہا ہے, تو اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ میاں نے اگر پوچھنا تھا تو پوچھتے یہ کیا ہے بس. لیکن اللہ میاں نے کتنا کلام کیا, واؤ اور, حالانکہ یہاں اور کی ضرورت, اینڈ جس کو حروف عطف کہتے ہیں, حرف عطف, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ تو وہاں استعمال ہوتا ہے دو سینٹنس کے بیچ میں. پہلا سینٹنس تو یہ ہے وما تلکا, اور یہ کیا چیز ہے, بی امینی کا, تیرے دائیں ہاتھ میں, یا موسا, اے موسا. کتنا لمبا کلام کھینچا نا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے, نا نا. موسیٰ علیہ السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا, قالا ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, وأہش بها علی غنمی, درختوں سے بکریوں کے لیے سے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو, اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے. آپ بول دیتے لاٹھی, آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے, مفتی صاحب کیا بولیں گے, پگڑی. اب بول تو بولیں گے ہی نہیں, ابھی اندھا ہے دیکھ, یہی بولیں گے نا. بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے, پگڑی. یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے, اور اگر بولنا بھی ہے تو میری پگڑی, بس یہ میری پگڑی ہے, اسے میں سر پہ باندھتا ہوں اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں نا, میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا. تو اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی بتاؤں گا, لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے جواب دیا, قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, وأہش بها علی غنمی, درختوں پہ پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنی بکریوں کو. کیسی توازو یار, کتنے بڑے پیغمبر, کوئی سوچ سکتا ہے کام کیا کر رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, پتے جھاڑ جھاڑ کے. یہ ہوتی ہے نیچرل لائف, جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے, محروم, اور سکون تلاش کر رہا ہے. پھر تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں, آپ بکریاں چراتے ہو, لینڈ کروزر میں گھومتے ہو. اللہ کس کو دیکھتا ہے, عمل کو. آج ہمارے یہاں معیار کیا ہے, بکریاں چرانے والا جہنمی, رکشہ چلانے والا جہنمی. اس کو تو, غریب کو تو کسی کھاتے میں چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے. پیسہ دولت یہ کامیابی کا معیار ہے, پیسہ بہت ہے بھائی, بندہ آپ کی سکسس کا راز کیا ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دولت مند آدمی سے, ابے کسی رکشے والے کو دیکھا انٹرویو لے جا کے پوچھا کہ آپ کی سکسس کا راز کیا ہے, وہ کہے گا میں سکسس کہاں ہے, یہ سکسس ہے. کبھی دیکھا ٹماٹر والے کو کسی پروگرام میں بلایا ہو, بڑے بڑے تاجروں کا پروگرام, اور ٹماٹر والے کو بلایا ہو, ریڈی لگاتا ہے, سر آپ نے جو اسٹرگل آپ نے جو کی, اور وہ آپ کی جو یہ جو سکسس کا راز کیا ہے, یہ ذرا آپ بتائیں, بی بی سی میں انٹرویو آ رہا ہوں. وہ کہے گا یہ سکسس ہے. تو دنیا کے یہاں معیار کیا ہے, کچھ اور ہے. تو اللہ میاں تو ان کو ویلیو دے رہے ہیں جو احش بها علی غنمی, بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاٹھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے, تو لاٹھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں, بکریاں کھا لیتی ہیں. ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہا ہے. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے یہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں, جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی, جن بیچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو کیا, آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے. تو ہمارے ہاں یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں کامیابی سکسیز کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے. ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پہ بلا کے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے, اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے. لقب پڑ گیا کلیم اللہ, لقب پڑ گیا کیا, کلیم اللہ, کتنا بڑا عہدہ ہے یہ. وقربناہ نجیا, اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ قربناہ نجیا. قربناہ نجیا کا مطلب پتہ ہے, نجیا کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا. قربناہ, ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. جیسے محبوب محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا, چپکے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسیٰ سے ہم نے محبت کی ہے, کیسے قریب تھی, کوہ طور پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نا, اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کر کے کیا کیا, سرگوشی کی موسیٰ سے. کام کیا ہے بھائی؟ بکریاں, جس کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے, عمل کی. تمہارے تم کرتے کیا ہو, کماتے کیسے ہو, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اور آج ہمارے ہاں معیار کیا ہو گیا ہے, چینج. تو اس لیے جو بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ریوو میں گھوم رہا ہے بھلے, سب اس میں داخل ہیں. اگر عمل نہیں ہے تو یہ کوئی 2% کی ویلیو نہیں ہے. عمل نہیں ہے اگر تو کھائے گا کون آخر میں, بولو؟ کیڑے. پڑے ہوئے ہوں گے, میں وہ بتا رہا تھا نا, ناک میں الگ کیڑے گھسے ہوئے ہوتے ہیں, کان میں, سب ہر جگہ سے جا کے پروٹین لے رہے ہوتے ہیں, وہ کیڑے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور میں اسے تیرے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, تو بتا. تو میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہوا نا کہ اب اللہ کہے گا آپ تو پوری لمبی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, القیہا یا موسیٰ, پھر یا موسیٰ دوبارہ, حالانکہ دوبارہ یا موسیٰ کی ضرورت تھی, بات موسیٰ سے چل رہی ہے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی نا. ارے بھائی میرے پاس زید آیا, اب زید نام کا تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں اس بیان کے بعد. زید آیا, میں نے کہا آپ چائے, پھر میں یہ کہوں گا نا آپ چائے پیئیں گے, یہ تو نہیں کہوں گا زید چائے پیو گے, زید جلیبی کھاؤ گے, زید سموسہ کھاؤ گے, زید زید کروں گا, بولے گا وہ سب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یا اللہ بار بار موسیٰ موسیٰ کر رہے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے. علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کلام کو طول دیتا ہے, بار بار محبوب کا نام استعمال کرتا ہے بہانے بہانے سے, اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر کلام کیا کرتا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کر ورنہ پتلی گلی سے نکل. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹو دا پوائنٹ, لوگ کہتے ہیں بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں انفیکشن ہے, ڈاکٹر صاحب میرے یہ, ڈاکٹر پہلے ہی نسخہ لکھنا شروع, کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے کلینک میں پیسہ کمانے کے لیے, ٹھیک ہے جائز طریقے سے کما رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا گلا خراب ہے تو بھائی یہی یہی دوائیں. اب آپ بولتے جا رہے ہو, ڈاکٹر توجہ دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر سارا پرچہ لگ کے بیٹھ جائے کہ سنائیے اور کہاں 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 کیا کیا ہو رہا ہے, ذرا ڈیٹیل سے بتائیے, آپ کائنڈلی ذرا ڈیٹیل سے بتائیے کہاں کہاں کیا کیا کب کب ہوتا ہے. ڈاکٹر کیسے روکھے انداز سے بات کرتا ہے نا. میں نے تو یہی دیکھا ہے بھائی, نسخہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور کیڑ مکوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کوئی بات نہیں غلط دوا بھی کھا لے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے ملنے کے لیے, ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے, اس کا گلا خراب ہو تو گلے میں گھس کے کوشش کرے گا دیکھنے کی اندر کہ خراب بھی ہے یا نہیں ہے, بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا تاکہ یہ بار بار چکر لگائے. تو یہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا شوہروں سے, ہمیں ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم نہ دینے سے پریشان نہیں ہوتی, وہ اسی چکر میں پریشان ہوتی ہیں کہ پہلے تو فون سے پہ چپکا رہتا تھا ہر وقت, بہانے بہانے سے مس کالیں آ رہی ہوتی تھیں, اب جب سے شادی ہوئی ہے نہ کوئی مس کال ہے, بیٹھتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو بیگم, زیادہ لمبی چوڑی یہی کر رہا ہوتا ہے نا بیگم, زیادہ لمبی چوڑی نہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کو طول دینا, ایک تو نیچرلی بھی ان کی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے بات کو لمبی کھینچنا, آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کو مختصر کرنا. تو یہ کچھ فطرت بھی ہے مرد اور عورت کی, مرد ذرا کم بولتے ہیں خواتین ذرا زیادہ بولتی ہیں. وہ 20 سال خواتین, دو خاتون جیل میں رہ کے آئیں نا, تو جب باہر آئیں تو انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے, تو 20 سال میں یار ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں, اکٹھے رہے ہو تم نے ایک ہی وارڈ میں ٹائم گزارا ہے. تو وہ یہ شکایت ہوتی اسی بیس پر ہے, وہ ان کو یہ پھر وہم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب ہم سے محبت نہیں رہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں یہ پہلے والا سیٹ اپ ہی غلط ہے, वो कोई और स्टाइल होता है पहले, जब शादी होती है तो नेचुरल लाइफ में आता है इंसान, तो वो वाले जज्बात नहीं रहते, तो इसलिए वो समझती है वैसे ही रहेगा, तो इसलिए पहले वो रखा ही ना रखो, शुरू से ही इतना इस तरीके से चलो जो सारी जिंदगी एफोर्ड कर पाओ, और फिर टाइम भी दिया करो। तो अल्लाह ताला ने बार बार जो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया और इतना लंबी मूसा अलैहिस्सलाम की जो थोड़ी सी बात को इतना तूल दिया, इसमें बहुत सारी हिकमतों में एक बड़ी हिकमत मोहब्बत का इजहार। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह ने सवाल पूछा ना, हजरत मूसा समझ गए कि जब सवाल इतना लंबा कर रहे हैं तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जवाब भी क्या दूं, लंबा जवाब दूं, ऐसा नहीं करूं कि दो एक सेकंड की बात की और खत्म। ये बेअदबी है कि अगला आपसे डिटेल में बात कर रहा है और आप टू द पॉइंट बात करके पतली गली से निकल गए, तो ये तो बेअदबी है। तो बार बार हजरत मूसा का नाम, मैं बयान पता नहीं क्या कर रहा था, इधर को किधर चला गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने इतना प्रोटोकॉल इंसान को दिया कि ऐसे ऐसे पैगंबर इंसानों में भेजे, मूसा कलीमुल्लाह, सैयदुल अंबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो सारा इंसानियत का ही तो प्रोटोकॉल है। डार्विन तो इन चीजों को नहीं मानता, वो तो कहते बंदर से आए हैं, तो वो तो प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी कर दी उसने। हमारे बाप दादे क्या थे, सारे एक ही चीज पे फख्र करते थे, वो भी क्या कर दी डार्विन ने, खत्म कर दी। तो अब मुल्हिद लोग एतराज करते हैं कि भाई इंसान की तो दो टके की औकात नहीं है इस कायनात में, और मजहब उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है। तो पहले मैं एथियस के इश्काल को मजबूत कर दूं, कुरान भी कहता है वाकई दो टके की नहीं है। कुरान तो इससे भी आगे की चीज बताता है कि इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने तुम्हें मनी से बनाया है, वो गंदी। तो तुम्हारा माजी भी गंदा, तुम्हारा हाल भी गंदा, और तुम्हारा फ्यूचर भी क्या है, कीड़े बदबू। तभी तो जल्दी दफनाने का हुक्म है, एकदम मुंह बिगड़ना शुरू होता है इंसान का, इतनी गलीज बदबू आती है मुर्दा लाश से। तो बर्फ के खानों में रखी होती है तो थोड़ा सा जो है ना, और मरते ही अजीब सा वहशतनाक हो जाता है। कभी आप ईदी सेंटर के मुर्दा खाने में जाओ, आपको ना एक अजीब वहशत होगी, और सारे मुर्दे ऐसे लेटे हुए यूं करके, ऐसा लगेगा आपका दिल करेगा भागो यहां से। हालांकि ये कोई अपने इलाके का काउंसलर होगा, कोई बड़ा ऑफिसर होगा, कोई बड़ी फूफा होगी, मौत के बाद सारी फूफा सारी हवा एक सेकंड में निकल के खत्म। तो अल्लाह मियां तो और ज्यादा इंसान को डीवैल्यू कर रहे हैं, क्या ख्याल है? तो मुल्हिदीन का इश्काल तो और ज्यादा इससे मजबूत हो रहा है। तो अल्लाह उसका जवाब देते हैं कि असल में तुम्हारी जो मादी हैसियत है ना, उस मादी हैसियत के लिहाज से तुम्हारी वाकई में दो टके की औकात नहीं है। इसलिए इस खुशफहमी में ना रहना कि इस बॉडी की वजह से मैंने तुम्हें बड़ी फजीलत दी है, कोई औकात नहीं है। तुम्हारी फजीलत है अमल। किस बेस पर है? अमल। ये चीज किसी और मखलूक में नहीं है। तुम अच्छा भी कर सकते हो, तुम बुरा भी कर सकते हो। जानवर ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। फरिश्ते बुरा कर ही नहीं सकते, वो अच्छा ही अच्छा करेंगे, क्योंकि मजबूर हैं इस पर, वो अपने इख्तियार से नहीं कर रहे, वो तो उनको तो गुनाह का शौक ही नहीं है, इसलिए वो तो अच्छे में अल्लाह ने लगा दिया, तो रोबोट की तरह वो अच्छे में करते, अपने इख्तियार से ही है। लेकिन यह कि उनके पास गुनाह की रगबत ही नहीं है, उनके दिल में गुनाह का शौक है ही नहीं। फरिश्ते को रिश्वत लेने की जरूरत है? उसके बच्चे ही नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे हैं। कल कोई बता रहा था कि लिबरल सेकुलर आदमी है, कोई फैमिली वैमिली नहीं, बिल्कुल वेले नहीं होते। अक्सर मुल्हिद लोग वेले ही होते हैं, अकेले। गर्लफ्रेंड है, होती है उनकी बहुत सारी। तो वो उसका इंटरव्यू था कि उसने कहा कि मैं अपनी आमदन का पता नहीं 70% चैरिटी करता हूं। 70% क्या करता हूं? चैरिटी। लोगों ने कमेंट्स किया, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे तू 70% भी चैरिटी कर रहा है ना, तो ये भी कम है। तेरा पीछे कोई है, कोई बंदा है तेरे पीछे कोई? ना बीवी ना बच्चे, ना गैस का बिल देना, ना बिजली का बिल देना तूने। अरबों रुपए तेरी आमदन है, तो एक आदमी कितना खा लेगा मेरे भाई? है भाई, उसको पता है आगे मैंने मरना है, तो 30% भी बहुत है अय्याशी के लिए। वो आदमी चैरिटी करे जिसके बीवी हो, बच्चे हो, खानदान हो आगे, उसको पता है कि मैं अगर इनको लावारिस छोड़कर जाऊंगा तो ये भीख मांगेंगे लोगों के सामने। मुसलमान के औलाद होती है, बीवी बच्चे होते हैं, उसको फ्यूचर की फिक्र होती है, उसके बावजूद जब चैरिटी करता है ना, وہ چیریٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ 20 حاجتیں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ صدقہ کر رہا ہے. اور آپ مسلمانوں میں دیکھو گے بڑے بڑے خاندان ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو ملحد چیریٹی کر رہا ہے 70% بھی اگر کر رہا ہے, یہ اجنبیوں کو کھلا رہا ہے. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کو سہارا دے گا اور آگے اس کی اولاد, ان کو جو کھلاتا ہے وہ 70% سے کئی گنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو چیریٹی بھی نہیں کہتا, وہ تو اس کو ذمہ داری کہتا ہے. ایک شادی شد, میں اپنی مثال لے لوں, میں میری جتنی بھی ارننگ ہے میری ارننگ کا 90% میرے بھی بیوی بچے کھاتے ہوں گے میرا خیال ہے. نہیں بات تبھی تو میں اتنا پتلا ہو گیا, جلیبی منگوا کے کھا رہا ہوں میں یہاں پہ. تو میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا, سبھی شادی شدہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہماری بیوی بچے نہ ہوں تو میں تو نہ گھر رہوں, میں مجھے کیا ضرورت ہے یار گھر لینے کی. ایک کمرے کا میں کہیں چھوٹا موٹا کمرہ لوں گا, اس میں اے سی لگوا دوں گا, ایک پنکھا لگوا دوں گا, لائف کو کیا کروں گا؟ انجوائے, سارا دن گھوموں پھرو, جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا کھاؤں گا, پھر اتنا کھا کے منگاؤں گا. 70% کا کیا کرنا ہے؟ چیریٹی. 30% بھی بہت ہو جائے گا اکیلے آدمی, کیونکہ مر گئے, کوئی غم تو ہے نہیں, مر گئے تو پیچھے بچے کیا کریں گے, بچیوں کی شادیاں, بیٹوں کی شادیاں, پھر ان کی تعلیم, کتنے خرچے ہیں مسلمان پر, بچیوں کو بڑا کرنا, بچوں کو بڑا کرنا, بیماریاں ان کی, پھر آگے ان کی شادیاں, پھر آگے ان کی تعلیم, جو ہے ویسے تعلیم پہلے ہوتی ہے شادی بعد میں, لیکن چلو میں نے شادی پہلے کر دی, تعلیم بعد میں کر دو, ویسے بھی شادی اسلام میں پہلے ہے. تعلیم, ان کے شادی, پھر آگے ان کے مسائل, پھر تو ان کو اسٹیبل کرنا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, پھر آگے کی بھی ٹینشن ہے, پھر جب مرو تو کچھ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ قبر پہ لات مار رہے ہو, ابا ساری سپیڈ بچے پیدا کرنے پہ لگائی ہے, چھوڑا کچھ نہیں ہمارے لیے. اب جو سگریٹ پیتے ہیں نا, جو شادی شدہ لوگ سارا پیسہ سگریٹوں میں لگاتے ہیں, تو وہ کیا چھوڑے؟ وہ ایک صاحب تھے ہمارے, وہ ہر وقت سگریٹ پی. میں نے کہا یار بچوں کے لیے دھواں چھوڑو گے کیا تم؟ بچوں کے لیے تو تم دھواں چھوڑ کے جاؤ گے, سگریٹ کا دھواں ہوگا. سارا پیسہ کہاں پھونک دیا تم نے نشے میں اور سگریٹوں میں. چرس کی 2-3 ڈبیاں نکلیں گی ابا کی وراثت سے, بچے تقسیم کر لیں گے اس. تو شادی شدہ آدمی کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا بنا لو. 20 قسم کے ٹینشن ہے. تو یہ 70% سے کئی گنا زیادہ ہے, سوری 70% سے زیادہ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا مبارک خرچ کرنا, اس میں انسان دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتا, بلکہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی ذمہ داری. تبھی تو بچے جب باپ سے پیسے مانگتے تو ایسے بھکاریوں کی طرح تھوڑی مانگتے ہیں, احسان بھی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ابا کی ذمہ داری ہے. بیوی جب پیسے مانگتی ہے, دہی لے کر آؤ, ٹماٹر لے کر آؤ, اور تندور سے واپسی پہ 6 روٹیاں لیتے ہوئے آنا, تو کیا وہ بھکاروں کی طرح مانگ رہی ہوتی ہے؟ وہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. تو یہ والا خرچ کرنا اللہ کو اس گورے کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے, اپنے خون کو کھلا رہا ہے. وہ والا جو خرچ کرنا ہے نا, وہ ان کو پتا ہے مر گئے نا تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی سارے پیسے پہ, گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. پھر بھی 70% کرتے نہیں ہیں, وہ تو کوئی ایک حاتم تائی کی اولاد میں ہوگا جس نے 70% نکال دیا ہوگا, ورنہ ان میں سے 70% کوئی نہیں کرتا, الا ماشاءاللہ چند ایک ہوتے ہوں گے. تو اس لیے انسان کے ساتھ ہیں خواہشات, ان خواہشات کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے گا, وہ صدقہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ان تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں یہ امید ہو کہ اگر پیسہ روک لیا تو اور پیسہ کما لوں گا. ایسی کنڈیشن میں پیسہ خرچ کرنا, اور خرچ کیا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں. اس کنڈیشن میں جب پیسہ صدقہ کرے گا, فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انسان کی ویلیو کس بیس پر ہے؟ عمل. عمل فرشتوں میں سافٹ ویئر اللہ نے اچھائی کے ڈال دی ہیں, ان سے برائی ہوتی نہیں ہے. تو ان کے, میں یہ بتا رہا تھا, ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے, انہوں نے گیس بجلی کا بل نہیں دینا, تو ان کی کیا ٹینشن ہے بھائی؟ اللہ ان کو اگر پیسے دے, کسی فرشتے کو جا کے صدقہ کر لے, تو فرشتہ کہے گا میں نے تو ویسے بھی کیا کرنا ہے, میں نے تو جیسے گورے نے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی ان کی حکومتیں فری پوکٹ میں علاج کر رہی ہیں, تو وہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں, امریکہ جا کے کما کیوں رہا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے ہیں, گورنمنٹ میں علاج اس کا سارا فری ہے. بوڑھا ہو جائے گا تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ اس کو پالے گی, تو پھر بھی کما کیوں رہا ہے بھائی، تو چھوڑ دے یار، تو پاکستانیوں نے تو یہی کیا وہاں جا کے. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے یار، بے روزگار اپنے آپ کو شو کرو، $3,000 مل رہا ہے. اچھا پھر آسٹریلیا میں یہ بھی انہوں نے پیکج نکالا کہ بچہ پیدا کرو گے تو اتنے ہزار روپے ملیں گے. تو پاکستانیوں کی اسپیڈ وہاں پہ کیا ہو گئی، بڑھ گئی. انہوں نے کہا تین یہاں سے نکلو، بچے کی اسپیڈ نکالو تو وہاں سے بھی. تو وہ چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ بچے، گورنمنٹ نے بولا بھائی یہ اسکیم ہی ختم کرو. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسکیم ختم ہو گئی، اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. اسکیم تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسپیڈ ختم. آسٹریلیا مسلمانوں کا ملک بن جائے گا اگر تھوڑی اسپیڈ بڑھا کے رکھو. ویسے یہ اچھا نہیں ہے بے روزگاری بن کے $3,000 لینا، کوئی غیرت کی آمدن نہیں ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی مسائل تو ہمارے ساتھ ہیں. اس غریب ملک میں لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں، اس کو اتنی غربت میں صدقہ کرنے والوں کو سلوٹ ہے بھائی. اتنی غربت، اتنی مہنگائی، پھر بھی اتنا چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے نا کسی کو کہ واقعی بھوکا ہے اور کھانے کو واقعی نہیں ہے، میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اس پہ، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے فراڈی ہے. میں نے جب بھی نہاری کھلائی وہ کمبخت شاپر میں ڈال کے ادھر بیچ کے آ کے دوبارہ دوسرے سے مانگ رہے ہیں نہاری. یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھکاریوں میں. ورنہ انسان کو یقین آ جائے نا یہ مستحق ہے، انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. یہ جذبہ ہے لوگوں میں. صرف تنخواہوں میں ڈھیلے ہیں، تنخواہوں میں، اس میں غریب کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، تو انسان کو جو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت دی اس کے اسٹرکچر یا اس کی مادی حیثیت کے لحاظ سے، تو بھائی دو ٹکے کا واقعی نہیں ہے. کیڑوں نے کھانا ہے اس کو، خود بھی ایک جرثومہ تھا، گلیز پانی تھا اور گندے حیض کے خون سے اللہ نے اس کو بنایا. اندر بھی بدبو، باہر آتا ہے تو تھوڑا سا اللہ نے ڈسٹیمپر لگا دیا اس کے اوپر جس سے بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا. لہذا تمہاری اگر کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو ہوگی تو وہ عمل کی بیس پہ ہوگی. کیوں؟ فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں. جانوروں میں اچھائی برائی کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی، ان میں تمیز ہی نہیں ہے. بلی کا بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا، کوئی گناہ ملتا ہے اس کو؟ تو بھائی اس کے تو اس کو بےچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون باپ کون، تھوڑے دن تک رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد غائب، کوئی گناہ نہیں ملتا ان کو. لیکن انسان کو بھائی، انسان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. جگہ جگہ خواہشات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. ایک نیکی کرنے کے لیے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے انسان کو، ایک نیکی کرنے کے لیے بھی. کتنی سارے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، ایک نیکی ہے نا، انسان انسان پر احسان کرے گا. بیسیوں چیزیں کھڑی ہوتی ہیں سامنے، یار پیسہ اتنی مہنگائی، میں یہ پیسے صدقے کر دوں گا. پھر صدقہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے احسان جتلانے کا، اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اگر احسان جتلایا تو اجر کیا ہو جائے گا، ضائع. زنا سے روکنے کا حکم دیا. اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ زنا کے دروازے چوپٹ کھل گئے ہیں. لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ زنا کرنے والے بہت، زنا سے بچنے والے بہت تھوڑے. جگہ جگہ پابندیاں. دوستوں سے ہنسی مذاق کا سب کا دل کرتا ہے، دوستوں کو ٹائم دینے کا سب کا دل کرتا ہے، لیکن جب بوڑھے باپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اپنے نفس پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ کوئی وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ، وہ کھانسے گا، وہ ڈانٹے گا، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ابا. تو یہ اچھا عمل ہے اپنے باپ کو وقت دینا، جا کے بیٹھنا اس کے پاس، اس کو عزت دینا، اپنی ماں کو عزت دینا، اس کے پاس جا کے بیٹھنا. بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. یہ میڈیا پہ آنے والے بہت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ابا کو لا رہے ہیں، میں ابا کو کھانا کھلا رہا ہوں، میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں. یہ بس وہیں تک ہوتا ہے کیمرے کی حد تک، اس کے بعد نہ ابا رہے نہ بیٹا. کچھ ہے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، آج کل خواتین کہتی ہیں دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ اپنی وائف کو کیسے کتنی عزت دے رہا ہے، کتنی محبت دے رہا ہے. تم وہ ٹک ٹاک پہ ہی دے رہا ہے، جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا پھر دے کے دکھائے، نہیں دے گا. اس نے بیگم کو بولا ہوا ہے کہ بیگم ہماری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے، ذرا انسان کی بچی بن جا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا، میں بھی فی الحال میرا تجھے محبت دینے کا پروگرام بن رہا ہے اور تمہیں عزت سے بات کروں گا میں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی کہاں ہوتا ہے بھائی. محبت آسان ہے، بیوی سے محبت خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. تو یہ ہوتی ہے لیکن خاندانی لوگوں کو ہوتی ہے یہ, اس کے لیے بہت زیادہ خاندانی ہونا ضروری ہے, ورنہ جو چیز اپنے قبضے میں آ گئی تو کوئی بھاگ تھوڑی رہی ہے. وہ آدمی کہتے ہیں اس کو تو محبت دو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دو تو کون سا بھاگ رہی ہے یہ. ہاں بھاگنے کا ڈر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. گرل فرینڈ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا رسپیکٹ نہیں دی تو غائب ہو جائے گی مارکیٹ سے. تو تبھی آپ دیکھو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی ازواج کو محبت دی ہے جب عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. اس دور میں دی ہے, اس سے پتا چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے, اللہ کا حکم. اور اتنی محبت دی ہے جو عربوں میں غیرت کے خلاف سمجھی جاتی تھی. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ برتن میں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تو نبی گلاس کو گھما کے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. عرب میں یہ اسٹائل جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں, اور بیٹی کو کیسی محبت دی وہ قوم جو بیٹی کو زندہ دفن کرتی ہے کہ کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری ظہر کی چار رکعتیں پڑھائی آپ نے, رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے کر بٹھا دیتے تاکہ گر نہ جائیں, اور پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے. تو آج کل حقوق کے نام پہ بڑی دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور ڈرامے باز ہیں یہ تنظیمیں بھی, یہ جو این جی اوز ہیں نا, یہ جو آپ حقوق. مجھے وزیرستان میں کسی عالم نے بتایا, اچھا وہ عالم اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں, تو انہوں نے, میں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا, ان کے لیکچر بڑے زبردست تھے. انہوں نے مجھے بتایا وہاں واقعہ, مجھے کیا, پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں ایک چند کئی سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیصلہ آنے والا تھا, ایک عورت پکڑی گئی تھی زنا میں, شادی شدہ تھی, تو جھوٹا الزام تھا, بعد میں ثابت ہوا جھوٹا الزام تھا, لیکن اس وقت لوگ سمجھے تھے سچا ہے. تو وہاں علماء نے فیصلہ کیا اس کو رجم کریں گے. اسلام میں ہے نا کہ جب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ ایک دم متحرک ہو گئیں, یہ تو ظلم ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ, بڑا واویلا اور میڈیا پہ اور شور شرابہ شروع. تو کہتے ہیں وہاں علماء کی کمیٹی بیٹھی, وہ ان سے تو متاثر نہیں ہوئے, لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو پتا چلا کہ یہ غلط الزام ہے. تو ہم نے اس عورت کو اس کیس سے بری کر دیا. کہہ رہے ہیں وہ جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ تو سارا ہی کیا ہو گیا, یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہمارا خیال تھے تو بہت خوش ہو جائیں گے, دیکھو ایک عورت سزا سے بچ گئی, لیکن بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے وہ کیا ہو گئے, ٹینشن میں چلے گئی وہ ساری تنظیمیں, وہ ٹینشن ہو رہی. ہم نے کہا یہ خوشی ہونے کے بجائے تو ان کے تو چہرے اڑ گئے. پتا ہی چلا کہ بھائی اس پہ انہوں نے بڑا فنڈ لینا تھا, یہ شور شرابہ کرنا تھا, میڈیا پہ اچھالنا تھا, پھر پاکستان کو دکھانا تھا دیکھو کیسا بنیاد پرست ملک ہے, پھر مولویوں کا دکھانا تھا دیکھو کیسے ظالم ہوتے ہیں, ہائے ہائے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس پہ دے دنا دن لوگ بھی تعریفیں کریں گے, بلائیں گے اپنے پروگراموں میں, اور اس پہ وہاں سے پھر پیسہ بھی ملے گا. تو سارا منجن ایک سیکنڈ میں کیا ہو گیا بھائی, ختم. تو یہ حالات ہیں کس کے, این جی اوز کے. ایک اور گاؤں میرا جانا ہوا تو جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا نا, ولاگ بھی بنایا گلگت کے گاؤں کا, میرا وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی این جی اوز آئی اور انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے. حالانکہ وہاں 99-100 سال لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں, اللہ کے بندو تم آرگینک چیزیں کھا رہے ہو, سارے خوش ہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, وہاں این جی اوز کا کیا کام ہے یار. خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے این جی اوز آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں گے اور خواتین کو ایجوکیشن دیں گے اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا. وہاں علماء نے کہا بھائی ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں, اسکول بھی بنے ہوئے ہیں, تو ضروری تعلیم ہم سب جس کو اعلیٰ تعلیم چاہیے وہ شہر چلا جاتا ہے. نہیں جی, کہہ رہے انہوں نے پہلا کام جو کیا نا, سب سے پہلا انہوں نے اسکول بنا کے کو ایجوکیشن, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے. کہہ رہے ہم نے کہا یہ اکٹھے کیوں پڑھیں گے, نہیں یہ شرط ہے کہ کیا کریں گے یہ. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, وہ اسکول کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا نا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو تعلیم نہیں, ہماری سوسائٹی کو کیا کرنا ہے, خراب کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں ودو لو تک فرو نہ کما کا فرو, جیسے یہ خود لبرل ہو گئے نا, مرد اور عورت کا بالکل اختلاط, ماں بہن کا فرق ختم کر دیا. شرم و حیا ختم کر دی تو یہاں بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے ایسے گاؤں میں جا کے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس سائنسی ترقی کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہے, کیونکہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں سائنسی ترقی بالکل بھی نہیں ہے, میں نے وہاں لوگوں کو خوشحال بھی زیادہ دیکھا ہے, محبتیں بھی دیکھی ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو دین ہو, اگر دین نہیں ہے پھر تو برباد ہیں. محبتیں بھی دیکھی ہیں اور عمریں بھی بڑی لمبی لمبی دیکھی ہیں. ابھی میں ایک بلوچستان کے گاؤں میں گیا ہوں, میں نے ولاگ بنایا, وہ ولاگ بھی اپلوڈ کروں گا میں. کچھ بھی نہیں ان کے پاس کھانے کو سوائے بکریاں چراتے ہیں اور گندم روٹی, وہ بھی اپنی زمین کی, تیسری کوئی چیز نہیں ان کے پاس. میں حیران ہو گیا, 99 سال 90 سال 95 سال ان کی عمریں. ابھی میں نے کہا تمہارا وٹامن سی کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا لیمن اور کینو مالٹے وٹامن سی امرود, نہ تو امرود کھا رہے ہیں نہ ان کے پاس لیمن مل رہا ہے, ان کو پھل فروٹ تو مل ہی نہیں رہا بیچاروں کو. وہ جو جن کے گھر میں گیا ان کے ابا کا بھی 100 سال میں انتقال ہوا ہے, 100 سال کی عمر میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا نے تو ساری زندگی روٹی اور بکری کا دودھ, بکریاں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں, تو وہ بکری کا دودھ اسی کا گھی اسی کا مکھن اسی پہ ابا کی پوری زندگی بولو گزر گئی. اچھا میں نے کہا عورتوں پہ ظلم تو نہیں ہوتا, وراثت ملتی ہے؟ کہنے سب عورتوں کو وراثت ملتی ہے. کیوں؟ زیادہ تر وہاں کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں یہاں دینی مدارس سے, کوئی دارالعلوم کرنگی میں پڑھ لیا, کوئی بنوری ٹاؤن میں پڑھ لیا. تو اسلام نے عورت کو جو حقوق سکھائے ہیں تو یہ دینی دنیاوی نالج ان کے پاس نہیں ہے. تو اسلام نے جو بیسک حقوق عورت کے بتائے اس کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ, تو بڑا اچھا ماحول وہاں کا. تو میں نے کہا یار یہ ترقی سے کوئی یعنی انسانیت کو کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی, بھائی بیسک تو یہی ہے نا, بیسک ضرورت تو یہی ہے, ایک محبت سے رہو آپس میں اور عمر آپ کی لمبی ہو جائے, صحت اتنی اچھی ہو. یہ ترقی نے تو ہم لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہے, کسی کام کا ہمیں چھوڑا ہی نہیں. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ یونیورسٹیاں بند کر دو. جو غیر قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تو ترقی چاہیے نا, صرف ایک ہی چیز کو تو نہیں فوکس کیا جائے گا نا. ہمیں اگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آگے کھڑا ہونا ہے تو تعلیم اور یہ ترقی ضروری ہے اس کے لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو انڈیویجولی لائف ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے. گلگت میں گاؤں میں گیا, وہاں بھی 90-95 سال لوگوں کی عمریں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی اپنی چکیاں لگائی ہوئی ہیں, وہیں کا گندم کھا رہے ہیں, وہیں کی مکئی کھا رہے ہیں, اور اپنی بکریاں جب اسی کا دودھ پی رہے ہیں اور جب آئے تو اسی کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو وہ بھی 90-95. اب چونکہ کچھ ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے تو بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو اللہ کی نظر میں ویلیو ہے, اگر انسان کی مادی زندگی کو دیکھا جائے تو بھائی اتنی بڑی کائنات ہے, اس میں زمین ایک ذرہ, اس میں انسان اس سے بھی ذرے کا بھی ذرہ. لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے عزت دی ہے, پروٹوکول دیا ہے, وجہ اس کی یہ کہ انسان کو میں برائی کا جذبہ بھی ہے اور اچھائی کا جذبہ بھی ہے. تو جب یہ اللہ کے لیے قربانی دے کے برائی چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ جذبہ کسی اور مخلوق میں ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. اس کو اللہ نے یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. جانور ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, فرشتے بھی ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, انسان دونوں ٹریکوں پہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی اچھا بنتا ہے تو ایسا اچھا بن کر دکھا دیتا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جانیں بچاتا ہے. یہ جن فوجیوں کو نشانے حیدر ملے ہیں ان کا کیا کارنامہ تھا؟ یہی تھا نا کہ بھائی اپنے ماتحتوں سے زیادہ انہوں نے بہادری دکھائی, اسی بیس پہ تو نشانے حیدر دیا جاتا ہے نا, یا جو نوازا جاتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں بھائی قوم کے جذبے سے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ہوتا ہے نہیں ہوتا, باقی پھر وہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کی مرضی, اس لیے کہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانا پڑے گا. وہ پھر اللہ نے ان صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے قوم کے لیے قربانی دی, اس میں عقیدہ توحید اور پیغمبروں پر ایمان وہ اللہ, کیونکہ قبول تو اللہ کر رہا ہے نا, تو اللہ نے کچھ قوائف رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے تمہارا, ٹھیک ہے نا, جنت میں جانے کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس بیس پر انسان کو فضیلت ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا گلا کتنا گھونٹتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے 3 درجات بیان کیے. ابھی جو ملحد کے اشکال کا میں نے جواب دیا نا, وہ جواب یہی ہے کہ بھائی آپ انسان کی مادی حیثیت کو دیکھ رہے ہو, انسان کی جو ایک روحانی حیثیت ہے نا اس میں انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ اچھا بھی کر سکتے ہو برا بھی کر سکتے ہو, برائی کو چھوڑو گے آپ کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی. تو جو اللہ کے لیے خواہشات قربان کرے گا, اچھے کام کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے گا, تو پھر اللہ اس کی جسم کو نہیں دیکھتے, اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو فضیلت دیتے ہیں. تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم جنت میں لے جائیں. تم اگر جنت میں جاؤ گے تو اپنے عمل کی بیس پہ جاؤ گے, اپنے جسم کی بیس پہ نہیں جاؤ گے, عمل کی بیس پہ جاؤ گے. اور ہمارے ہاں تو جسم بھی نہیں دیکھ رہے, پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ کماتا کیا ہے, اس بیس پہ عزت دی جا رہی ہے, جبکہ وہ تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں, وہ تو اختیاری چیز نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اچھا آج کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا, اب لوگوں میں یہ بھی الٹا ہو گیا, اسلام نے بتایا کہ جو خواہشات کو قربان کرتا ہے وہ اچھا ہے. ہمارے یہاں پتا ہے معیار گوروں نے کیا بنا دیا ہے, جس کی جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے, اچھا ہے. یہ بھی الٹا سسٹم ہو گیا. تین اس میں نظریات ہیں, خوب سمجھ لیں. ایک نظریہ انگریز کا ہے یا ہمارے جو لبرل سیکولر طبقے کا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو. دوسرا مذہبی جنونیوں کا ہے, کامیاب وہ ہے جو کوئی بھی خواہش پوری نہ کرے. جیسے ہندو پنڈت روتے ہیں یا بدھسٹ ہم نے دیکھے ہیں برما وغیرہ میں, وہ کیا کرتے ہیں, سر مڈا لیتے ہیں, شلوار قمیض اتار کے یا پینٹ شرٹ اتار کے ایک چادر باندھ لیتے ہیں, ننگے پاؤں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. بھوک جب شدید لگتی ہے تو کسی نے کچھ نوالے پکڑا دیے کھا لیا, متذلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہیں بہت پہنچے ہوئے, بہت پہنچے ہوئے لوگ. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے تھے کہ یہ مفتی بیان کر رہا ہے, یہ مولوی لوگ تو بڑے عیاش ہوتے ہیں, اور دیکھو شادیاں وادیاں اتنی کی ہوئی ہیں اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں, تو یہ کیا ہے. اصل تو پتہ نہیں ہندی میں کچھ لکھا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا پورا. وہ اپنے پنڈت کی مثال دے رہے تھے کہ آج کل ہمارے پنڈت بھی اسی طرح ہو گئے ہیں, یعنی ادھر خوب مزے چل رہے ہوتے ہیں ان کے. یعنی پرانے زمانے کے پنڈت ہوتے تھے اصل, نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ پہنتے تھے, پرانے زمانے کے نہاتے بھی نہیں تھے, کیونکہ نہاتے ہیں تو فریش ہوتا ہے, تو فریش ہونا ہی نہیں ہے, زندگی ٹینشنوں میں گزارنی ہے. اس سے وہ ہندو سمجھتے تھے کہ یہ بہت عالی مقام. ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کچھ ہندوؤں کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, سو سو سال, نوے نوے سال, بالکل لنگ دھڑنگ. انہوں نے کہتے ہیں اپنی زندگی ہندو ازم کے لیے وقف کر دی, نہ شادی کی, نہ ان کے بچے ہیں, نہ کھانا پینا, کسی نے کچھ کھلا دیا تو مدذل ہلالیہ نے کھا لیا, اور بالکل دنیا سے دور. عیسائیت میں بھی یہی کانسیپٹ تھا, ورہبانیت انبتدعوها. قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے رہبانیت کو وضع کر لیا. رہبانیت کیا ہے؟ عیسائیوں نے کہا نیک وہ ہے جو اپنی خواہشات پوری نہ کرے, لہذا نہ شادی کرے نہ کمائے, بس اللہ اللہ ہر وقت, سب دنیا چھوڑ چھاڑ کے, یہ ہوتا ہے اٹ از کالڈ بزرگ, یہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے. یہ دوسری انتہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو اس انتہا کے حامل لوگ ہیں پھر ہم پر تو اعتراض بنتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھر تو مفتی صاحب پر مسلمانوں کے مذہبی رہنما سمجھے جاتے ہیں. مفتی صاحب یہ کیسے دنیا, یہ تو دنیا پرست ہیں, ایک نہیں دو نہیں, ادھر ایک بھی نہیں کر رہے, ادھر چار چار لے گئے گھوم رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نیچے لکھ, ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ کہ یہ تو عیاش ہیں. اور ہمارے جو تپاوا طبقہ ہے نا مولویوں سے, وہ بھی ایسے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اب ان کی باتیں بس ہیں یہ خالی, ان کی کیا ہے یہ بس دنیا مسافر خانہ, اب یہ تھا, یہ تو پیسہ بھی ہے ان لوگ کے پاس, ابے کھاتے پیتے بھی, کبھی نہاری کھاتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, کبھی برگر کھاتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, کبھی جلیبی کی باتیں کرتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, تو اب یہ سب کیا ہے, باتیں ہی ہیں باتیں. تو یہ دوسری انتہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک انتہا گورے, اس وہ کہتے ہیں کامیابی نام کس چیز کا ہے, عیاشی کا. ایک انتہا جو مسلمانوں میں بھی کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں جو جاہل صوفی ہوتے ہیں, اور دوسرے مذہبوں میں تو بہت ہیں. بدھسٹ وہ اپنے جو بدھسٹ کے بڑے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مونک کر کے کہتے ہیں کچھ, میں بھول رہا ہوں نا, اس کو وہ عزت جو دیتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں یار اس نے تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا ہے, یہ تو نہ اپنی مرضی کا کھاتے ہیں نہ بس بےچارے, بس دیکھو نہ پاؤں میں چپل ہے نہ سر پہ بال بھی نہیں ہے, دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگ رہے. ٹینڈ کرانے کے بعد کوئی اچھا لگتا ہے؟ کبھی رشتہ لینے جاؤ تو کبھی دیکھا ٹینڈ کرا کے رشتہ لینے گئے ہو آپ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ ٹینڈ کرا کے, آپ کسی سے بال ادھار لے کے لگا کے چلے جاؤ گے, شادی کے بعد اتار دو گے آپ, لیکن ٹینڈ کرا کے جاتا نہیں ہے آدمی. تو یہ دوسری انتہا ہے. اسلام نے کیسی زبردست بات کی, اسلام نے کہا بھائی دیکھو انسان عمل سے انسان بنتا ہے, انسان کی ویلیو عمل کی بیس پر ہے. تو جو خواہشات بری ہیں ان کو چھوڑ دو, اچھی خواہشات چھوڑنے سے انسان کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھی کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بھائی بری خواہشات سے بچو گے تو برائی سے بچ گئے نا. اچھی خواہشات سے بچنا کوئی اچھائی تھوڑی ہے, اس لیے کہ پھر یہ نعمتیں میں نے پیدا کس کے لیے کی اگر ہر چیز سے ہی بچنا ہے تم نے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا, اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں, یہ ٹھوکر مارنے کے لیے پیدا کی ہیں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, شہد کی مکھی شہد بناتی ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ پھلوں کو دیکھو کیسے, انظروا الی ثمره, انار کو دیکھو کیسے پھلتا پھولتا ہے. اور دوسری طرف اللہ یہ کہے کھانا نہیں, صحیح ہے نا, شہد بھی نہیں کھانا, دودھ بھی نہیں پینا اور انار بھی نہیں کھانا, یہ عیاشی ہے, عیاشی نہ, کچھ بھی نہیں کھانا, اوائڈ کرنا ہے. دل چاہے گا کھانے کا مگر نہیں کھانا. بلکہ اللہ نے تو کاروبار اور دولت کا بھی ذکر کیا, فرمایا تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا, لتبتغوا من فضلہ, اس سمندر کی پشت سوار ہو کر تم روزی تلاش کرتے ہو. کیا مطلب؟ بزنس کرتے ہو, کنٹینر آ رہے ہیں جو سمندروں میں روزی تلاش کرتے ہیں, ان کی تھوڑی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. سمندر میں جاب مل جائے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا ہے آدمی, اور اگر کاروباری آدمی ہو اس کے تو پھر کسٹم میں کنٹینر آتے ہیں پورے, وہ تو بہت کماتا ہے. تو اللہ اس کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا. دوسری طرف اللہ یہ بھی کہیں کہ نہیں تجارت نہیں کرنا, دو روٹی بس روکھی سوکھی کھا کے کیا کرنا, گزارا کرنا. تو یہ نعمتیں پھر نعمتیں رہیں گی. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, عورت کو پیدا کیا, یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. دوسری طرف اللہ کہے دیکھو پیدا تو کیا ہے لیکن اوائڈ کرو. تو آپ کہیں گے اللہ جب پیدا کر کے پھر احسان بتا بھی رہا ہے, جتلا بھی رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے تو میرا احسان ہے اور تم میری اطاعت کرو, تو نعمت پیدا کی ہے میری تو کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ تو تو چاہتا یہی ہے کہ میں ان نعمتوں سے کیا کروں, اوائڈ. تو یہ تو کھوپڑی, یہ تو یعنی جو چیز اللہ کی محبت کا ذریعہ تھی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا, یہی تو ذریعہ ہے نا. ابے تمہیں کوئی گفٹ لا کے دے تو تم میں آئی فون نکلا اس کے اندر سے, گفٹ دینے والے سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے بھائی میں تو چاہتا ہی تھا آئی فون اور یار دیکھو آئی فون آ گیا. اگر آپ کو اس سے نفرت ہو کہ نہیں میں نے چاہیے ہی نہیں, ڈبا رکھوں گا فون تو لے جا, ٹھیک ہے, جو اندر کی کریم ہے وہ مجھے تو لے جا ڈبا میں رکھوں گا, تو وہ تو پھر کوئی گفٹ ہی نہیں دے گا آپ کو کہ یار اس کے تو ڈبوں سے محبت ہے, اس کو اندر جو چیز ہے اس سے تو محبت ہی نہیں ہے اس کو. تو اللہ اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے, کھجوروں کے باغات, انگوروں کے باغات, بہتے ہوئے چشمے, اور تمہارے لیے ہم نے گھر بنائے رہنے کے لیے, اور تمہارے لیے انار بنایا ہم نے, انظروا الی ثمره, اس انار کو دیکھو کیسا پھلتا ہے, اور چوپایوں میں عبرت ہے, سوکھا چارہ کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے تمہارے لیے, اور شہد کیسے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں, مکھی کو ہم نے اتنی سی کھوپڑی ہے مکھی کی اس کو ہم نے سکھا دیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون, لوگ تیرے لیے گھر بنائیں گے تو اس میں بھی شہد بنانا, پہاڑوں پہ بھی شہد بنانا, درختوں پہ بھی شہد بنانا, یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, اللہ کہتے ہیں کیسا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے اس کے پیٹ سے. تو یہ ساری نعمتیں اگر اسلام کہتا خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ہندوؤں کی طرح پنڈت جو ان کے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے بےچارے, اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے, اللہ نے گوشت کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اب ہندوازم میں گوشت کیا ہے؟ برا سمجھا گیا ہے, کھاتے ہیں لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن ہاتا کولون, انہی جانوروں کو تم کھاتے ہو, یہ ہماری نعمت ہے, ان کو مسخر کر دیا, ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم. تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں جب بنیں گی, جب ان کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے کیا ہوگا, خوش ہوگا. آپ کی کسی نے دعوت کی, میزبان نے بلایا اور آپ آ کے بیٹھ کے بغیر کھائے چلے گئے, آپ کہو گے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کا خرچہ بچ جائے, اس لیے میں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کھایا. تو میزبان اگر انتہائی درجے کا کنجوس مکھی چوس ہوگا یہ مکھی چوس پتہ ہے کیوں مشہور ہوا؟ ایک کنجوس چائے پی رہا تھا, مکھی گر گئی, جب مکھی نکلی ہے تو وہ چوس کے پھینک دیا, استغفر اللہ, پھینک دی اس پر. اس نے کہا اس پہ تھوڑی سی چائے لگی ہوئی تھی, وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اگر میزبان کنجوس مکھی چوس ہوگا تو بہت خوش ہوگا, لیکن اگر وہ کنجوس نہیں ہے تو اس کو خوشی کے بجائے تکلیف ہوگی. تکلیف اس بات کی ہوگی, یار میں نے بنایا تھا یہ چٹخارے لے کے کھاتا, پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی, یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے. محبت, دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا. ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط. تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کی, اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, بیوی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا, جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہا جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے, اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے, ایک خوبصورتی ہوتی ہے. بھائی اتنا مال ہے اس کے پاس, لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے, ایک زینت ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں, ان کو ہاتھ مت لگانا, بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ, کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے قبر میں کچھ نہ ملے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا, بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں, تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تو تاکہ تمہیں میرا قرب ملے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے, بری خواہشات پوری کرنا برا ہے, بس بری خواہشات چھوڑ دو, حلال تو. تو اس لیے ہندو پنڈت, اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا, کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ مفتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں, تو بھائی واقعی الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں. ہاں کوئی ناجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی, پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی, وہ تو ہمیں, وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا, اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں. ابے چوری کی گاڑی ہے تو پھر 100% اعتراض بنتا ہے, اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کی بیگم سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, تعلقات رکھے ہیں تو بھائی میری بیگم ہے, خرچہ بھی کس کا ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے, تو میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں, اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات, قیامت کی علامت ہو جائے گی پھر, یہ تو قیامت کی علامت ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں, ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, یہ تو جائز لذتیں ہیں. اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بھائی دنیا میں مزے کرو, حلال مزے کرو, اس میں کیا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. زینت تو ضرورت سے اوپر کی چیز ہے, اللہ کہتا ہے زینت بھی حرام نہیں ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں, اس سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ زینت. زینت تو لگژری کو بولتے ہیں, لگژری کو. تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو, اور میرے اچھا میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی یاش ایسا ہے نہیں, ایسا ویسے ہے نہیں میرے بارے میں, پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہوئی اتنے کروڑوں کی, ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ. تو اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ ہو زکاتے دینا شروع کر دیں ترس کھا کے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, لیکن جتنا میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ پتہ نہیں کتنی عیاشی کر رہا ہے, میں میرے گھر جا کے دیکھ رہا ہوں نا, میرے جو میرا خیال ہے ایک 100 گز کا گھر ہے جو میری پہلی گھر والی کے پاس ہے, 100 گز کا, وہ بھی اپنا نہیں ہے. تو لیکن ہمارا رہ تو رہے ہیں نا, تو یہی تو عیاشی ہے اور کیا بھائی, میرے پاس رہنے کی جگہ ہے, میرے پاس رہنے کی بہترین جگہ ہے, تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی, کیونکہ میرے پاس 100 گز کا کیا ہے کرائے کا گھر ہے, تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ, کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمدللہ. تو میرے لیے عیاشی, میں کیا کھاتا ہوں, میں کچھ پیتا تھوڑی ہوں, میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں. اس میں پراٹھے پھوڑتا ہوں انڈوں کے ساتھ, اتنا مزہ آتا ہے, بھوک لگ رہی ہو انڈا پراٹھا پھوڑ دو, ایسا مزہ آنا ہے پیسے واپس, پراٹھا ٹائٹ بنا ہوا ہو. تو میں تو اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہا ہوں, کیونکہ ہندو پنڈت یہ بھی نہیں کرتے تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتا ہوں. تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیکھ, تو اس کو عیاشی ایسا نہ ہو آپ سمجھے مجھ سے پتہ نہیں کون سا عیاشی کر رہے ہوں گے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ کیا ہے میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے تین وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے, میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے دو ٹائم ہی ہوں لیکن ملتا الحمدللہ تین ٹائم. آج عصر کے بعد بھوک لگ رہی تھی جلیبی کھانے کا دل کیا, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں. اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں کہ یار کھانے کے علاوہ بھی غریبیاں, اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھاتا بھی نہیں کھا بھی نہیں سکتا, شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں. ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی ایکسیلنٹ بہترین فٹ فاٹ. تو یہ عیاشی اور کیا کہ ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں کہ یار چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو وہ عیاشی نہ سمجھے جو گورے کر رہے ہیں نائٹ کلبوں والی اور پینے پلانے والی. وہ اللہ اس حرام کاری سے ہم سب کو بچا کے, اور یہ عیاشی آپ بھی کر رہے ہیں سبھی کر رہے ہیں. تو اس بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ دو چھ پراٹھے کھا رہے ہوں آپ لوگ صبح بیٹھ کے. ابھی ایک صاحب آئے وہ ماشاء اللہ پورے گول تھے نا, یہ بات اس لیے نہیں ہوگی اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا, انہوں نے کہا ایک پراٹھا کھایا, میں نے کہا میں نے بھی ایک کھایا لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا بے تکلف تھے بہت ماشاء اللہ اللہ نے ان کو نوازا تھا نا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی ایک کھایا میں نے بھی ایک کھایا تو یہ ڈفرینس یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے یہ ناانصافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب اب اللہ نے جسم ایسا ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا. تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا, تو یہ صحتی تو عیاشی اور کیا بھائی. نظر ٹھیک ہے سماعت ٹھیک ہے چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں پوری ہو رہی ہیں, تو یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے, کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے, حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے وہ دکھانا پڑے گا. یا عیاشی میں کیا کر رہے ہیں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا. ڈینٹسٹ جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہونا علاج نہیں کرایا کرو اس سے. میری عقل داڑھ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا اس نے پلاس سے نکال دی. وہ ڈاکٹروں کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو, یہ غربت کا بہترین علاج کیا غریبوں کو مار دو. تو دانت میں درد ہو رہا ہے وہ اتنی عقل داڑھ کبھی نہیں نکلواؤ, بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر ہے صدر میں بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑھ نکلوا کے, اتنی اس نے ایکس رے دیکھا نا اس نے کہا اتنی خاندانی داڑھ اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی یہ تو نکال لینی چاہیے تھی. لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑھ تھی نا پھر اس میں درد شروع ہوا تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے بولے یہ بھی نکال دو. میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے میں کیا ہنسوں گا کیسے. چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, گرینڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں, ہاون دستے میں کوٹ کے کھا لوں گا, مسکراؤں گا کیسے میں. اور اس وقت تو میری شادی بھی تین تھی, میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں, مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی. تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی, اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا, اس نے کہا کسی قیمت پہ نہیں نکل, حتی الامکان کوشش کرو کہ اسی کو ریپیئر کرواؤ. پھر اس نے اللہ کا شکر ہے وہ جو دوسری داڑھ تھی نا اس کو ریپیئر تو کر دیا, لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں مل رہا نا. اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے تیک تو لگے نا دانت کو, وہ پراٹھا پھنستا ہے اس میں جا کے. تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی, یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشنیں کیا کرتی ہیں چلتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, ہم ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے. ہمارے بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو دو نوالے نہ ملے بھائی. میں کوئی اعمال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اعمال تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی. لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے بیسیوں گنا زیادہ ہیں. اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے سونے کی جگہ ہے, عیاشی ہے بھائی, اٹ از کالڈ عیاشی. میں ریو شیو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی, کوئی رکشے میں جا رہا ہے کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے کوئی ڈبلیو آر کا اپنا مزہ ہے بھائی. تو ڈبلیو آر میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا. یہ تو اصل تو یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانا مل جائے, رات کو اچھی نیند آ جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، حدیث کے مطابق یہ عیاشی ہے۔ تو اس لیے ہاں حلال میں آپ جتنا کر لو بھائی، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا اسلام دو انتہاؤں کے درمیان، گورا کیا کہتا ہے وہ حلال حرام کا، اس کے اپنا حلال، وہ الیگل لیگل کا کانسیپٹ ہے ان کے ہاں، ملکی قوانین کی پابندی، اس کے علاوہ ان کے ہاں سب کیا ہے جائز۔ اسلام نے آپ پہ پابندی لگائی ہے، بہت ساری پابندیاں، وہ ساری پابندیاں آپ کو انسان بنانے کے لیے ہیں، وہ پابندیاں انسانی، وہ برائیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام آپ کو شراب پینے نہیں دیتا، کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے، برائی ہے وہ، آپ پیتے ہو نشہ آتا ہے، آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے، آپ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو پابندی لگا دی، بتایا کہ اگر تو شراب پیے گا تو تیری باڈی تو ویسے ہی گندی ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، تیرا عمل بھی کیا ہو گیا گندا، پھر تو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے، انسان یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے بدتر ہے، بیچ کا نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ انسان برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر، اس لیے کہ جانور برائی کرتا ہے، عقل نہیں ہے، تو تیرے پاس عقل ہے پھر بھی برائی کر رہا ہے تو، اور اگر اچھا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل، کیونکہ فرشتہ اچھا کر رہا ہے وہ تو مجبور ہے اچھائی پر، تو مجبور نہیں تھا، اپنے اختیار سے تو نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا، تو تیرا مقام فرشتوں سے کیا ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ تو جتنی بھی گندگی ہے نا، اسلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، چرس ہے، ہیروئن ہے، نشہ ہے، اسی طرح غصے کا بے موقع استعمال، باپ کے سامنے غصہ، ماں کے سامنے غصہ، کمزوروں پہ غصہ، غصہ کر بھائی تو اپنے جیسوں سے لڑ جا کے، کمزوروں پہ گلا دبائے جا رہا ہے، یتیموں کا مال کھانا، بہنوں کو وراثت نہ دینا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، یہاں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، رشوت نہ لینا اور زنا نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب ایک چیز جائز ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا، من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہیں میری دعوت ہو نا، اچھا کھانا ہو، میں تصویر نہیں بنانے دیتا لوگوں کو، وجہ پتا ہے کیا ہے، ہماری قوم کا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ اب میں تو گیا ہوں میزبان کو خوش کرنے کے لیے، کھا رہے ہیں، ویڈیو آتی ہے، یہ مولویوں کی دیکھو، عیاشیاں دیکھو، لوگ یہ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، مولویوں کی کیا دیکھو، عیاشیاں دیکھو، حالانکہ خود بھی نہاری کھا رہے ہوں گے جب یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے نا۔ دوسری ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی ویڈیو نہ بناؤں میں، وجہ اس کی ایک یہ ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کو یہ روٹی میسر نہیں ہے، یہ ایک ویلڈ وجہ ہے، یہ بھی وجہ ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتا، اگر میری کھانے کی ویڈیو آئی تو چپکے سے بنائی ہے کسی نے، یہ ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو حقیقت میں ان کے پاس روٹی نہیں ہے، تو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہم ادھر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں اور آپ وہ پوری دنیا کو ویڈیو دکھا رہے ہیں، بہت سے غریبوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، یہ ایک معقول وجہ ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش، غریب چلو روئے تو سمجھ میں آتا ہے، ادھر تو وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہاری کے ہوٹل ہیں، ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام نے آپ کو برائی سے بولا کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو، تو اللہ کی نظر میں پھر پوری کائنات بہت بڑی ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے انسان اللہ کی نظر میں پوری کائنات سے بھی بڑا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں۔ یہ جو میں نے بیان میں جلیبی کا تذکرہ کیا نا، جلیبی ایسا نا لوگ سمجھیں کہ جلیبی میں کوئی بہت ہی کوئی چار شادیوں کی طاقت ہے، میرے ہر بیان کو لوگ بہت سیریس لے لیتے ہیں۔ جلیبیاں جس تیل میں پکاتے ہیں نا، یہ وہ ایک تیل پتہ نہیں کتنے سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، تو میرا عمل حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے جلیبی کھائی ہے تو اب جلیبی کوئی صحت کے لیے اچھی چیز ہو گئی، یا نہیں کھایا کریں بازار کی چیزیں، میں بھی اوائڈ ہی کرتا ہوں، آپ بھی اوائڈ کریں، اجتناب کیا کریں، باقی پھر جب کر رہے ہیں تو پھر کھائی کیوں، تو میرا دل چاہ رہا تھا کھا لی میں نے، بس کیا کر، کیا خیال ہے، کھا لی پھوڑ دی۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بتا، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں، ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر، اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے پھر فائدہ بھی انہی کو. آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا, یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو. اور عامل چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے خلیفہ ہو, چاہے تبلیغ والا ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں, کچھ شعبد بازیاں دکھا دیتے ہیں, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے, میں ریونڈ میں مقیم ہوں, عامل ہوں. میں نے کہا اب نکل لیں یہاں سے, پتلی گلی سے. ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو پتا ہے نا, لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا, ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تعارف. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں عملیات کرتا ہوں, جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ, نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں. اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں چور ہوں. ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں یار, کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بےزتی ہے. تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں, عملیات کا کام کرتا ہوں, تو پھر وہ اپنی بےزتی کا خود ذمہ دار ہوگا. تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں, میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے. مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں میں. تو میں نے کہا یہ تو ڈرامے بازی ہے. کہہ رہے ڈرامے بازی, حضرت واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں. میں نے کہا جات ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں, تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات. انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے. پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. جن پادریوں نے, پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا, کہ جن اتارتے ہیں, روحانی عملیات کرتے ہیں. تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں. اور جو گورا لیب میں ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بزنس میں لگے, ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے. تو ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں. کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ, فوراً نفسیاتی ڈاکٹر. کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو. بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا, نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. جن کی بیگم کو بتاؤ, آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا, جن اپنی بیگم سے ڈرے گا. میری ماں, والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. جو جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں, وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے, کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے. اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو, صرف گردن کے اشارے سے. تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی, چھٹی ہے ہی نہیں اس میں, سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے, یا نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا, وہ نماز کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو. صرف یہی بدعت ہے, یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے افغانستان میں, وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا, اس کو سیریس لینا چاہیے, نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں, اور کیا ہے, کیونکہ فدیا ودیا نہیں ہے. جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. How to go in Jannah, kindly explain in detail. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان, یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا. پورے پورے دو دو گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو, عمل بھی ٹھیک کر لو, تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دو چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن. چار شرطیں بیان کی ہیں, جو اصل میں دو ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو چار شرطیں. نمبر ایک, من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعا اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکات دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعا کوشش بھی کرے. نمبر تین, وسعا لہا سعیہا, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں, یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ, جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں, گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے. یا میرا خربوزہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو. میں کہوں میں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا؟ ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈ ایک ہے, کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ, اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں, تو وہ استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا, ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی, میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہے مجھ سے, پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا, یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکاف میں تھیں وہ, اور بھاگتی بھی آئیں, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. میں کھڑا ہو گیا مانا, میں نے کہا بہت بےچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے, اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں آپ نظر آ گئے, ایسے تصویر کھینچی. تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, ارے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب ریپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے دو شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانا مل گیا بیچاری کو, یار اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں, اچھا زیادہ تر چار شادیوں والے فراڈی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی چار بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر چار شادیاں کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر کی چار چار بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی صارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے چار شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے, چند اچھے ہیں, سارے فراڈی نہیں ہیں, زیادہ تر یہ دو نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو پٹا پٹا کے نا, جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا, ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے, پٹائے بغیر کرو, تمیز سے جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات, سفلیات, تلسمیات, اور ایسے ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کیا وہ میرے پاس وہ ہے, اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل, جس کی نہ سر نہ پیر, ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں, سکر, حصار, یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو, اور کچھ ڈکشنری سے دو چار اور دیکھ لو, لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری
हमारी समझ से बाला था। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है ये, तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है, तो डॉक्टर तो बहुत हैं। बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पर लोग कहते हैं यार उलूम उलूम, ये क्या है भाई, उलूम है भाई, एक लफ्ज भी हजरत की हमारे समझ में, हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का। तो इससे मतलब ये उलूम है, उलूम 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 के चक्कर में चार लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं, मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप। उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, कह रही है। लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमेरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने, ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है, तो ऐसा मिसमेरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां। भाई आजिज आ गया, अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे, कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी ना, और उसकी पहले से कमबख्त की दो और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना चार चार शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने चार की है, मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कमबख्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड लोग अच्छे खानदानों के लोग शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए, ये लड़कियों को पटाते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, उनमें फिर दूसरी खराबियां होती हैं। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये जहन में रखना, इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की, तो इसलिए ये झूठ बोल बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं, कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो, समझते हो कि नहीं समझते। तो वो बंदा सही बंदा था जिस खातून, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियां मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मखंजू ये करते हैं, फिर चार शादियां बदनाम भी होती हैं, दो शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों, नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, कितना खुश थी वो, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियां मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पत्नी तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियां टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही है, मिल रही होती है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती, भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की आठवीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल बात सर। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर लें, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता, तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो। तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच نہیں کرتی وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1,00,000 روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1,00,000 کم از کم 10,00,000 روپے ہوں گے, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10,00,000 روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10,00,000 تو میں نے خواب میں بھی, وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا. تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ سے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10,00,000 تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے, اس وقت تو 1,00,000 روپے دے رہے تھے, تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی. تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے, پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی. تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس کو. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, جب میں رابی پیر زادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیر زادہ نام ہے نا, رابیہ پیر زادہ, ابھی وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی, میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے. تو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رابی پیر زادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہ, میری وہاں شادی کرا دیں. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام. میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں کرتی. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیرنگ سے نہیں, ریپیرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں, ریپیرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کرو یار, کچھ بےچارا تھا بھی غریب, مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کس سے بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیر زادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو وہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے, ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں. یہ کہتی نا, تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو
تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو چار ہو گئی ہیں، پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں، ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانا ملے۔ ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کو اس مانتے ہی نہیں تھے، بس یہی کہ عیاشی۔ تو پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات، میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں۔ پھر لوگ آتے تھے نا، کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے، میں نے کہا بھائی عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ کہہ رہے کیا مطلب، آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، نہ بھیک مانگ، آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا، تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر کیا ہو جاتے تھے، پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار، میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے بارے میں، تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں، تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کر رہے ہو نا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھرکی ہے، عیاشی ہے، کہہ رہے بھائی ہے یار، کہہ رہے ہم تو ہے بھائی، ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا، تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ، پھر ہم نہیں کریں گے، اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا، اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں، اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف۔ تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کو اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ، فادر ان لا، مدر ان لا، برادر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا دہیز میں، کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں، سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ میاں نے کہا، تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، جاؤ ایسے کی تیسی، تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا، ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی، اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ، پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں، مجھے نہیں کرنی یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائیں، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی ہوں، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح، کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی، ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات، ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ، آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا۔ 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں،
खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हो रहा है। ये तो दुनिया आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदीये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं, एट अ टाइम 9। तो इससे पता चलता है भाई, इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं नहीं, तो फिर ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई, इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है, बरकत रखी है। ज्यादा निकाहों में, ज्यादा औलाद में, ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बिब इलैया निसा वत्तीब, अल्लाह ने दुनिया की दो चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू। खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुशबू। तो सहाबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती थी। जैसे ही खुशबू के झोंके आना शुरू होते, हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई। हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था, तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं आप, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत। कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुसल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है, इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई, और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है। तो इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है, ना खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं की, निकाह में कमी नहीं की। पता है आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अजवाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलहदगी ले लो। तो नबी की अजवाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगा दी मजीद निकाह करने पर, कि जो आपकी 9 बीवियां हैं, इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है। घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए, तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत नहीं है, अब इन पे सौगन नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी है तो अल्लाह भी कह रहे। आगे अल्लाह ने क्या फिर हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ने यह पाबंदी नबी से उठा दी, उठाई, मगर नबी ने निकाह किया नहीं उसके बाद, अल्लाह ने पाबंदी उठा दी। जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई ना, तो हजरत आयशा ने फरमाया, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूल अल्लाह, मैं तो देखता हूं आपका रब आपकी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल करता है। उसने आपको मजीद शादियों की दोबारा इजाजत दे दी है। बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज ये नहीं है कि मैं देखती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज, मा अरा रब्बक, मैं तो समझती हूं अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी, अल्लाह आपकी बस ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है। हजरत आयशा को तो गुस्सा आया था ना कि मजीद की इजाजत मिल गई, तो अल्लाह तो आपकी ख्वाहिशात के पीछे है, दर पे है कि बस आपकी नबी की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो इजाजत दो इनको। लेकिन नबी ने की नहीं चाहती फिर दोबारा। तो इससे पता चलता है भाई, ये जो हमारे मजहब का हिस्सा है ये, इसमें कनात कोई अच्छा काम आप ना करें। आप टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, पहली बीवी की तरफ से रिएक्शन होगा, पिटूंगा, बदनामी होगी, आप में तप्पड़ नहीं है, तो ना करो भाई। लेकिन इसको कोई अच्छा काम ना समझो कि एक पर इक्तिफा कोई सवाब का काम है। इस्लाम में ज्यादा करना सवाब का काम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक औरत को एक अच्छा मर्द मिल जाता है, जिना से बच जाती है, सारी जिंदगी का नान नफका। क्योंकि इस्लाम में निकाह और गोरों में निकाह में बड़ा फर्क है। गोरा जब शादी करता है तो चाय की प्याली भी बीवी को नहीं पिलाता, वो सारी जिंदगी मियां बीवी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इस्लाम में शादी का मतलब क्या है, کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ڈھیٹ بہت ہیں یار آپ لوگ، بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا، مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، یہ تو چار ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے اپنے، منت نہ مانے ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا، ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، حقوق اللہ کے حقوق میں یہ بھی، بد نظری مت کرو، زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے آلٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا، بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے. تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے، تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ، تو بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا ایل جی بی ٹی کیو، اتنی لمبی پوری اے بی سی ڈی اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے. ہی فیلنگ شی والی ہیں، ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں؟ ہی والی ہیں. ابے پیدا کیا ہوا تھا، فیلنگ کیا رکھ کے پیدا انسان ہوا؟ فیلنگ کتوں والی ہیں. تو مان لو گے ہم کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے؟ اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو، اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی، خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار، تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے بہت، ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا ہے، آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن. اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے، اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں، میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے، تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں گرم؟ ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ، اس کا وزن 10 کلو ہے، تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے؟ 10 kg. ورنہ کے جی کیا ہے؟ خود کیا ہے وہ؟ میٹر ہم کہتے ہیں. ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں، وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 meter ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے؟ ایک چیز تیز چل رہی ہے، ایک آہستہ چل رہی ہے، تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کے نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا؟ دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، زمین تو گھوم رہی ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے؟ لیکن ہمیں، ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا، میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا، آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم अब जो मैं बात मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं। हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना मर्द और औरत के, मर्द मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द मर्द नहीं होता। इसी वजह से मर्द को अपने मर्द होने का एहसास शादी के बाद होता है, जब उसकी बीवी आती है, कंपेयर करता है ना फिर वो। और औरत को अपने औरत होने का पूरा एहसास कब होता है, जब वो किसी की बीवी, जब जोड़ा बनेगा तो मर्द मर्द बनेगा ना, औरत औरत बनेगी। तो ये इतनी जरूरी चीज है निकाह करना। अगर आप जवान हो गए और आप निकाह नहीं कर रहे, मैं हल्फिया बोलता हूं, इस बात का पूरा पूरा इम्कान है आपकी फीलिंग चेंज हो जाए, पूरा पूरा इम्कान है। क्योंकि आप कंपेयर अपने आप को, आपकी कोई दुल्हन ही नहीं होती, आपको जो अपने जैसे मिल रहे हैं और आप गलत राह पे चल पड़े, तो आदमी होते हुए भी आपको औरत होने का एहसास हो सकता है। कोई होमोसेक्सुअलिटी का आदि आदमी हो, उससे पाला पड़ गया है, तो वो तो सारा मामला ही फितरत ही बर्बाद हो जाएगी। तो लूत अलैहि सलाम की कौम के साथ यही तो हुआ था, वो लड़कों से बदफेली की आदत हो गई उनको, क्योंकि बीवी शादी की नहीं उन्होंने, शादियां देर से करते थे, तो जब लड़कों की आदत हो गई तो उनकी फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो उन्होंने कहा हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है, कि औरत में दिलचस्पी तो मर्दों को होती है ना, और मर्दों में दिलचस्पी औरत को होती है। तो जब औरत में औरत पना खत्म, मर्द में मर्द पना खत्म, तो फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो इसलिए मैं कहता हूं बर वक्त शादी कर लो बालिग होते ही, उससे आपको अपने ही होने की फीलिंग क्या हो जाएंगी, बोलो ना, बढ़ जाएंगी। खत्म हो जाए, कहां से आवाज आई, खत्म हो जाए। आपको अपने ही से मुराद ही होने का एहसास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लड़की को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ही होने का एहसास क्या हो जाएगा, डबल। तीसरी कर ली तो ही होने का एहसास तीन गुना बढ़ जाएगा। और अगर चौथी भी कर ली तो ही आपको लगेगा मैं ही दुनिया में अकेला मर्द पैदा हुआ हूं, बाकी सारे क्या हैं, अजीब से हैं। और वाकई मर्द मर्द मर्दानगी का एहसास बढ़ता है इंसान को, वाकई बढ़ता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना चार शादियों के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे तो वो जो है ना वो नहीं होते, भाई आपको मर्दानगी का एहसास कम होने के बजाय, जिन कौमों में चार शादियों का रिवाज है, दो दो तीन तीन बीवियों का रिवाज है, वो 90-90 साल तक जवान रहते हैं वो लोग। आप जाके देख लो, अरबों में देख लो, सिंध में ऐसे लोग हैं, बडेरों में आदत उनको, यानी उनके रिवाज है, तो वो भी 70 साल 80 साल। तो ये फीलिंग वीलिंग जो गोरों का तो नेचर से बगावत करके ना, उनकी तो फीलिंग की ऐसी की तैसी हो गई। अब वो कोई ही है तो कार्ड में शी लिखवा रहा है जाके, शी है तो कार्ड में क्या लिखवा रही है, ही लिखवा रही है। जो सच्ची बुच्ची के बीच के थे वो कंफ्यूज हैं। कुछ सच्ची बुच्ची के भी बीच के होते हैं, वो बेचारे परेशान है कि हमारे हुकूक की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इस्लाम का शुक्र अदा करो, फितरत पे रखा है इस्लाम ने, इंसान इंसान का बच्चा बन के रहता है। अच्छा भाई, बयान सुनता हूँ, मुझे आपके बयान से बहुत सी मालूमात मिलती है, मैंने आपसे मोहब्बत और बहुत अकीदत, आज पहली बार आपकी मदीना को बयान मिला है, मैं मुसाफा पर नहीं जा, इधर ही आके मुसाफा कर लो मेरे भाई, कहाँ हो, जल्दी जा जल्दी, शाबाश शाबाश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, कितनी हो गई, सेल्फी ले लो भाई जल्दी से, इनके सेल्फी ले लो जल्दी से, माशाल्लाह देखो इस सेहत में भी जज्बे रखे हुए लोगों ने, फीलिंग फीलिंग है फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं होती ना, जितनी अच्छी सेहत हो, समझता अपने आप को शी है, और अगर फीलिंग हो ना, हाँ भाई, मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था, मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की है। अच्छा, फड्डे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए ससुराल की तरफ से और लोगों की रिश्तेदारों की तरफ से, बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामे तो रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे, हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदि हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया, मैं बिल्कुल बारीक ना, ऐसा बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे, यार जाहिर है जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्तादों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा बात चल रही थी सबके, कोई कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है? मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया है तुमने। कम बहुत कलर तो नहीं कहूँ मैं, बोल रहा हूँ उनके दिल की आवाज यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है। 50 था, 55 कुछ इसी के करीब करीब ही था। काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूं, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन शायद की मां भाई बेहतर बीज की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी? ईशा में 17 रकतें होती नहीं है, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं, बस यही है 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं। वो दूसरा हदीस में आता है बई न कुल्ली अजानई नी सलातुन, जब भी 2 अजानें हो यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए, इस हदीस की रूह से नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए, तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है, 2 हैं। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है, 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो, 4 पढ़ लो। लेकिन ये कोई ये सुन्नत मौकदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मौकदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी, वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी ग्रेवी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो कजा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए कह रहे हैं वितर, एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं और बाकी सब ग्रेवियां हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मौकदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाजत हो। हाँ अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मौकदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन जरूरी सबके नजदीक ही है। तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक नहीं है, पूरी रात में जब चाहे पढ़ो। हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो, लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आंख खुले ना खुले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो, तो कजा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है, हजरत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूं मैं, ताकि वितर कजा ना हो। तो जिसको कजा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आंख खुले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़े, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, अगर पहले पढ़ लिया तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई है कि 4 पहले फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 × 2 = 8 और 2 = 6, फिर 3 वितर। अच्छा फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए, 11, 12, 13 बन रही है, अभी भी 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहां से आ गया, फिर 4 पहले फिर 4 फर्ज, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ फिर वितर के बाद भी 2, 17। तो इस तरह से, तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें हैं सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नत, तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। अब बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं, गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हुआ आपके ईशा की 17 रकतें, वो क्या कहेगा, गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी दिन। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नतें मौकदा। और ये सुन्नत मौकदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो, वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो। तो ये 2 सुन्नत मौकदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नत मौकदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए उसका। अच्छा भाई ये भी हो गया, मुफ्ती साहब रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या, पीछे अबू या नाना बैठे हुए हो तो, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि राइट वे पे कमबख्त जाने ही नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती है। तो मैं तो देखो रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन बीसियों दफा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटेगा। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुना गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना, तो मजबूरी है ना, वो हट नहीं रहा। तो कोई ऐसा कानून तो है नहीं मुल्क में कि मोटरसाइकिल वालों को पुलिस मजबूर करे कि आपने जो फास्ट ट्रैक है उस पर नहीं चलना। तो सारे गधा गाड़ी वाला फास्ट ट्रैक पे चल रहा होता है, लैंड क्रूजर वाला वो वाले ट्रैक पे चल रहा होता है। तो वो अगर गधा गाड़ी वो सही ट्रैक पे चलेगा तो वो गधा गाड़ी आगे वो रास्ता ही नहीं दे रहा होता, और गधे को हटने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो बंदा कहता है फिर मैंने लैंड क्रूजर खरीदी क्यों है अगर मैंने गधे के पीछे ही चलना था। मुफ्ती साहब मैंने सुना सदका सिर्फ लोगों को देते हैं, मस्जिद में नहीं होता। होता है भाई, सदका हर जगह लग जाता है। जकात, फितराना, कसम का कफारा, ये चीजें मस्जिद में नहीं दी जा सकती। मेरी शादी अब्बू 19 साल में करवा रहे हैं और कुछ होशियार कह रहे हैं कि ऐसे काम मत करो जिससे नजर लगे, इसका क्या मतलब है? 19 साल तो बेहतरीन उम्र है यार, खानदानी, आपके अब्बा भी खानदानी है जो आपकी शादी करा रहे हैं, बेहतरीन उम्र शादी की। वैसे तो ये भी लेट है, मेडिकल साइंस कहती है 16 साल की जो एज है ना, 16 साल की जो एज, उसमें जो शादी के जज्बात और जरासीम होते हैं वो कयामत तक दोबारा नहीं लौटते। जो 16 साल में जज्बात होते हैं ना, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो उस वक्त जो शादी में अल्लाह ने लज्जत रखी है वो कभी भी नहीं आती दोबारा। अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी 16 के बाद जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत स्लोली स्लोली होता है, लेकिन डाउन ही होता है आगे जाकर। उसके बाद फिर बातें रह जाती हैं, जज्बात रह जाते हैं, और बस वो फिर क्या होता है कि एक दौर आता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना इंसान का, जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट। उसके बाद उसको शादी पे बयान भी बुरा लगता है, क्या लेके बैठ जाते हो मुफ्ती साहब, क्या किसे लेके। तो सबसे जो पीक की उम्र है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 16 साल। तो इसलिए फितरत धांधली नहीं करती। अगर फितरत ने उस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात रखे हैं तो इस्लाम तो दीन फितरत है। इससे पता चलता है कि शादी की सबसे बेस्ट उम्र भी क्या है, 15 भी उसमें दाखिल है, 15-16, ये दोनों, 15-16 में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बेहतरीन उम्र है, तो ये सबसे बेहतरीन उम्र है। कौन करता है आजकल, अब्बा ही नहीं करने देंगे, अब्बा के चूंकि अब वो टेस्टोस्टेरोन रहे नहीं उनके पास, तो अपना 15-16 साल का जमाना अब्बा भूल के बैठे हुए, इतने भी जरासीम नहीं रहे कि पुराना जमाना याद रह जाए, ऐसा जरासीमों का बेड़ा गर्क हुआ है। इसलिए अब्बा को याद नहीं होता वो जमाना, इसलिए अब्बा फिर वो मिचोर वाली बातें कर, देखो बेचो बेचो एक्चुअली देखो ये एज अभी ऐसी छिछोरी हरकतों की नहीं है, तुम स्टेबल हो जाओ, देखो एक्चुअली तुम ये हो, फिर बच्चा क्या क्या गंध में मुंह मार रहा होता है ये बच्चा ही जानता है, ये अब्बा को नहीं पता होता। तो अगर बच्चा समझदार हो ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो बाप को चाहिए अपने खर्चे पे शादी करा दे, कोई बात नहीं, बच्चा बुराइयों से बच जाएगा। हाँ अगर समझदार नहीं है और सुस्त है, काहिल है, तो फिर ना कराए, फिर मैं मना करता हूं। हमारी दुकान पर जब कारीगर नहीं होता तो मेरे ताया और अब्बू दोनों मिलकर उनकी गलतियां बताते हुए मुझे समझाते हैं, इसको नहीं ऐसे करने हैं, ये काम सही नहीं कर रहा, और कभी कभार सबके सामने उनको और मुझे दोनों को समझाते हैं। तो जब वो नहीं हो और उनकी गलतियां बताते हुए समझाए तो गीबत तो नहीं है? नहीं, गीबत नहीं होती है। कारीगर सही काम नहीं कर रहा तो आपको समझाना कि ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको यूं समझाओ, तो ये गीबत थोड़ी है, तो जरूरत है भाई, क्या नहीं समझाए क्या? मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरी शादी है कुछ महीनों में, इंशाल्लाह आपके बयानात का असर है, और मेरी उम्र 19 साल है और आप निकाह पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। यहाँ वलीद का नंबर लिखा हुआ है, उसको फोन करो, अगर मैं अवेलेबल हुआ, सफर ना हुआ तो पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलैहि हबीब। कंधे से कंधा मिलाना जमात में लाजिम है, جبکہ برابر والا سائڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ. ہاں یہ حدیث میں حکم ہے اس کا. میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کا ہے, میرا نام شہزاد, میں آپ سے خلا کے بارے میں فتوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا. بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا, میرے بھائی آپ کروا دیں جمع, یہ بہت لمبا سوال ہے, میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا, تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتا میں نا جو ہمارا, تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ. یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے, تیرے کو ایک بندہ ملا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 200,000 لگاؤ ماہانہ, 25 دوں گا. یہ تو جائز ہی نہیں ہے, اور ویسے بھی نہیں دے گا. بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو اتنے دوں گا, کوئی بھی نہیں دیتا. دماغ میں رکھنا. تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی. میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو, گناہ تھوڑی ہے. جائز ہے, بہتر ہے کہ نہ پہنے اپنے قومی لباس کو, جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں. بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار, بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی آپ کو, اسمارٹ سمجھے گی. میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں, ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری, ترقی کرنی ہے. حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ؟ کان تو کھلے ہوئے, کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے, وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ, اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے, یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے زیادہ اچھا پڑھے گا. تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے. وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے, جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں. تو گوروں میں بھی یہی ہوا, یہ دکیا نوسی پردہ. اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی, کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا, تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے, اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے, اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے. اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں. ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا, میں نے حیران ہو گئی کیا ہے, لڑکے ہی لڑکے لڑکے ہی لڑکے. ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے, پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے. اوف, ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے. تو سارے مرد ہی مرد. تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ, اب ان کو سمجھاؤ نا یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم. وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی. کتنا گندا منظر ہے یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے, کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے, منہ سے نکل گئی بس میرے. تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو کہ گھن نہیں آئے گی یار, کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن بن کے. اور پھر وہ جو زنا ولد زنا بچے, تو فیملی سسٹم ختم, اور ابا مارکیٹ سے شارٹ, براڈ مائنڈڈ. ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا, آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں. آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے, یار کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا, ایسا کرو گے نا. یار تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہے میرے والد, ہم لوگ کیا والد نہیں ہوتے. آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں, امریکہ گئے ہوئے ہیں. تو بیٹا کوئی بات نہیں, فون پہ بات کراؤ. نہیں انکل, ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا, کیونکہ یہ گھٹیا سوچ. وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے, یہ تم لوگ کے میں اتنے سے تم لوگ کے دماغ ہیں. ابا کیا, ابا کیا, میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے, گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے, وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو. تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے, رشتہ لینے جا رہے ہیں, لڑائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں. تو وہ تو اس کو دکیا نوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں, تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں, تو کہنے ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں, وہ دکیا نوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں. جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا, یہ مولویوں کی باتیں, तो मौलवी है जिसकी वजह से तुम्हारी ब्रेकें हैं थोड़ी सी, अगर ये मौलवी मार्केट से शॉर्ट हो गए ना तो अब्बा मार्केट से क्या होगा, शॉर्ट होगा। और जिनके अब्बा हैं उनका ठिकाना ओल्ड हाउस होगा, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो मौलवी तुम्हें बता रहा है बाप के कदमों में जन्नत तलाश करो। मौलवी सोसाइटी से गया तो बाप के कदमों वदम तो गए, ओल्ड हाउस है उसका ठिकाना बाप का।
अच्छा भाई बहुत यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है ना। आपने एयर होस्टेस के साथ तस्वीर ली आपकी, आप इसकी जितनी भी तावीलात पेश करें गलत है, ये अमल खुलेआम उस खातून ने ली है, मैंने नहीं ली है। किसी भी खातून के साथ बंद कमरे में तन्हाई हराम और नाजायज है। ओपनली अगर कोई खातून आपसे मिलने के लिए आ रही है तो इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, समझ में आ रही है बात। हाँ, उससे मुसाफा करना बिला हाइल या बंद कमरे में उससे मिलना ये नाजायज है। तो इसलिए अगर कोई खातून आप बैठे में खुले मजमे में आपसे आके मिलती है तो इसमें उसको तो गुनाह मिलेगा कि वो बेपर्दा होके क्यों आई है, उसको तो गुनाह मिलेगा। तो मर्द के लिए इसमें कोई नाजायज हराम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बदगुमानी का मौका भी नहीं है ना। या तो मैं कहीं अंदर कहीं चुपके से जाके उससे मिल रहा होता तो फिर आप कहते हैं आपकी क्या लगती है। तो बंद कमरे में बदगुमानी का मौका होता है, खुलेआम जब कोई मिल रहा है तो बदगुमानी का मौका, क्योंकि कोई किसी ने कोई बुराई करनी होती है तो ओपनली थोड़ी मिलता है उससे। बाकी दूसरी बात यह है कि इस जमाने में आप कह सकते हैं कि मैयार बहुत ऊंचा रखे हैं, मैयार आप ऊंचा रखे हैं। तो देखो ये हमारे उलमा इसकी एक मिसाल देते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब ठीक है लेकिन उसको तंबीह करने के लिए आपको उसके को सेल्फी नहीं देनी चाहिए थी, आप ये कह सकते हैं, ताकि उसको एहसास होता कि भाई हम गलत हैं, हमें पर्दा करना चाहिए। ये एहसास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, नहीं देते सेल्फी। आप कहते कि नहीं भाई मैं नहीं, ना आप उसके मिलने देते, मुलाकात भी तो हुई ना, सलाम दो तो भी, ये भी ना करने देते। तो उसके बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें। देखो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की मिसाल जो है ना एक उस बीमार की तरह है जिसको बीसियों किस्म की बीमारियां हो गई हो। अब एक पेशेंट अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर कह रहे इसको शुगर भी है, इसके हार्ट का भी मसला है। अब अगर मैं ऑपरेशन करता हूं तो शुगर इसकी कंट्रोल में नहीं है, और अगर मैं शुगर का ख्याल करता हूं तो दोबारा अटैक हो सकता है इसको। तो कुछ भी डॉक्टर इलाज के लिए करेगा ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होंगे, मल्टीपल बीमारियां हैं। अब डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैं इसका इसका दिल का ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, वो पहले करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ब्लॉकेज हो गई है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मौत यकीनी है इसकी। शुगर का मैं रिस्क उठा सकता हूं, शायद बाद में शुगर ठीक हो जाए या जख्म जुड़ जाए मेडिसिन के जरिए, यही करेगा ना डॉक्टर। या एन मुमकिन है कि वो कहे हार्ट का इतना मसला नहीं है, शुगर बहुत खतरनाक हद तक गई भी है, इसका भी खतरा है कि ऑपरेशन नहीं किया तो ये अटैक से मर जाए, लेकिन शुगर से मरने का खतरा ज्यादा है। तो रिस्क लिए बगैर काम होगा नहीं। तो इस वक्त भी एक उम्मत मुस्लिमा का जो मसला है ना, मल्टीपल गुना है, बीमारियां हैं। तो उसमें उलमा के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि दुनिया से अलग थलग होके एक अपना तकवे का मैयार रखें, बड़ा हाई लेवल का स्टैंडर्ड। उससे क्या होगा, चार छह लोग तो दीन की तरफ आ जाएंगे जो बहुत ही हाई लेवल के उनका तकवा होगा, मेजॉरिटी दीन से क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसलिए अब उलमा को अपना स्टैंडर्ड हराम करने की तो इजाजत नहीं है, कोई शरी नाजायज। अब ये नहीं कि कोई शराबी मुझे कहे कि मुफ्ती साहब एक घूंट मेरी खातिर पी लें आप तो मैं शराब से छोड़ दूंगा, मैं कहूं भाई तू छोड़ ना छोड़ मैं नहीं पी सकता, क्योंकि तो सरी हराम है ना। जबकि औरत के साथ इख्तलात जो है इसका ताल्लुक है फितने से, गुनाह में पड़ने का अंदेशा होता है। तो अब अगर वो अंदेशा का खतरा इतना नहीं है लेकिन उसके पॉजिटिव फायदे ज्यादा हैं, एक एयर होस्टेस किसी मौलवी के को लिफ्ट करा के सेल्फी ले ले, मैं समझता हूं ये इसका एक पॉजिटिव आंसर है कि उसमें थोड़ी सी बाज एयर होस्टेस ने तो हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली है, कभी भी नहीं ली है। अब उसके दिल में थोड़ी सी एक मौलवी से मोहब्बत है जिसकी चार बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बारे में भी खतरा नहीं है कि हमें निकाह का पैगाम भेज देगा, उसको पता है भाई समझ के ही इसके साथ सेल्फी लेनी है। उसको मैं अगर कह दूं कि नहीं पीछे जाएं तो इसमें उसको ये उम्मीद तो बहुत कम है कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए और वो कहे भाई मैं इतनी बुरी हूं तो कल से मैं क्या कर रही हूं बुरका पहन के आऊं, इसका इम्कान बहुत कम है। इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि यार ये मौलवी लोग बहुत बदअखलाक होते हैं और इनसे क्या कहो
آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو، یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو، بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے، نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے آپ کے ساتھ، محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا، اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو ایک ایک گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں، اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے، بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ خیر مذاق کر رہا ہوں میں. یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، اسلام آباد جا رہا تھا، لاہور جا رہا تھا، 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو، میں تھک گیا ہوں، واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے کہ میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاد کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو، بعد میں بیان سن لے، اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو، تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں. کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ، اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں، وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی، تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں، وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہر نے طلاق دے دی، باپ کما نہیں رہا. ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے، جہاز ہی کے اندر نا، جہاز میں سفر ہو رہا ہے، وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات. تم میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احمر البلیت ہے، اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں، کہ رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں، لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی آج کل، یہ کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری وہ کہتی بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا، لیکن مجبوری ہے، اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم، پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ، پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ، کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی؟ مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی، 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری، اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں، یادوں میں کھو جاؤں میں، اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہوا ہے، کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا، وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں، کوئی بند کمرے میں نہیں ملے. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے، کتنا ہی کہے وہ. میرا آفس ہے، کوئی خاتون، جوان خاتون ہو، بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے، جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے، میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے، لیکن بدگمانی کیوں بھائی؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو؟ نہیں بھائی، کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا، جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا، اور ہی تو ہے، ہم 4 دفعہ آدمی ہیں. تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر؟ میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں؟ تو اس میں میں احتیاط کرتا ہوں، وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئیں آپ سے، وہ بیچاری مجبور تھی، جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں، وہ رو بھی رہی تھی میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی मैं आपसे, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। फिर घरवाली को मैंने बुलाया, घरवाली को अंदर बिठाया मैंने, मैंने कहा ये खातून है। उसने कहा मैं आपकी वाइफ के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुना सकती। फिर मैंने क्या किया, दरवाजा खोल के उनको बिठाया और वाइफ को कहा आप दूसरे कमरे में इधर ही रहो। दरवाजा भी खुला हुआ, मैंने कहा वहां आवाज नहीं जाएगी लेकिन आप यहीं रहो, ताकि दरवाजा खुला हुआ बेगम मौजूद है। क्योंकि वजह उसकी है कि कल किसी के दिल में भी, आप अपने आप को क्यों, आपने तकवे का ये इमेज दुनिया को दिखाया हुआ कि मैं इतना नेक हूं कि बस मुझ पर बदगुमानी की इजाजत ही नहीं है। नहीं भाई, हमारे नबी एक खातून के साथ तन्हाई में मिल रहे थे, एक सहाबी गुजरे तो आपने उस सहाबी को बुलाया, फरमाई मेरी जौजाएं। उन्होंने कहा यार सुल्ला मैं आप पे थोड़ी शक कर सकता हूं, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने क्या किया कि भाई बदगुमानी का मौका मत छोड़ो। आज बहुत से पीर हैं, लड़कियों से हाथ भी मिला रहे हैं, बंद कमरों में मिल भी रहे हैं, जी हमारी मुरीदनी है, और जब उन पे कोई इतराज करता है तो मैं बुजुर्ग मुझ पे शक कर रहे हो। अब बुजुर्ग है तो आदमी पहले है, बुजुर्ग क्या है, बुजुर्ग बाद में है भाई, आदमी नहीं है क्या तू। तो बंद कमरे में नहीं, ओपनली मिल सकते हैं, और इस जमाने में जरूरी है उलमा के लिए, भगा नहीं सकते आप। उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो ज्यादा है, लोग करीब आने के बजाय दूर होंगे। पहले जब इस्लामी हुकूमतें थी सब औरतें पर्दा करती थी, अब एक ने अगर बेपर्दा हो गई है तो उसके साथ आप जो है ना वो थोड़ा सा यानी वो अच्छा रवैया ना रखें, ताकि लोगों को हौसला अफजाई ना मिले। भाई जो गुना कॉमन नहीं होता ना, एक आदमी ने गुना किया, कोई भी नहीं कर रहा वो गुना, तो फिर उसमें आप उसको सख्ती भी करते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन एक गुना कॉमन हो गया है तो किस किस को डांटोगे, किस किस को धक्के दोगे आप, तो उसका फिर नहीं अलिल मुनकर का स्टाइल क्या हो जाएगा, जमाने के लिहाज से चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमने बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, मुझे जाना है कहीं, बहुत जरूरी जाना है। अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे, वो मालिक नहीं जल्द बुलाओ।